أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.
زیارت عراق کے حوالے سے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے اور اس ضمن میں آج ہمارا 11th درس ہے. پچھلی مرتبہ ہم نے مسجد کوفہ اور اس کے اندر ہونے والے اعمال اور موجود زیارات سے استفادہ کیا تھا، لیکن جس طرح نجف میں حرم امیر المومنین کے اطراف بہت ساری زیارات ہیں، اسی طرح خود مسجد کوفہ کے آس پاس اور شہر کوفہ کے ارد گرد بہت ساری زیارات ہیں جن کی آشنائی آپ کی روحانی ترقی کے لیے ممدود و معاون ہوگی. یہ زیارات یا تو مسجد کوفہ کے آس پاس ہیں یا خود شہر کوفہ کے آس پاس. فرض کر لیں کہ اگر آپ مسجد کوفہ میں موجود ہیں تو کچھ زیارات کو تو آپ پیدل ہی کور کر سکتے ہیں آس پاس، جیسے میسم تمار ہے، جناح خدیجہ بنت علی، لیکن کچھ زیارات ہیں اس کے لیے آپ کو بس میں جانا پڑے گا، جیسے کمیل بن زیاد ہے، مسجد حنانہ ہے. تو اس کا طریقہ کچھ یوں ہوتا ہے کہ آپ ہوٹل سے نکلے نجف، آن دا وے جو زیارات آپ کے رستے میں آئیں آپ کرتے چلے گئے اور پھر آپ پہنچتے ہیں میسم تمار کے روزے کے پاس، وہاں آپ کو اتار دیا جاتا ہے اور آپ جو ہے وہ میسم تمار، اس کے بعد بیت علی اور پھر جو زیارت آس پاس ہے وہ کر لیں. ویسے تو مسجد کوفہ کی جو زیارت ہے وہ ایک اسپیل میں، ایک گو میں یا ایک دن میں نمٹا دی جاتی ہے، اور آپ کو میں نے بتایا تھا کم از کم ہاف آف دا ڈے یا 5-6 گھنٹے تو چاہیے کم از کم مسجد کوفہ میں اسٹے کرنے کے لیے، وہاں کے اعمال کے لیے اور وہاں کی روحانیت کو جذب کرنے کے لیے. لیکن اگر آپ میں ہمت ہے تو ایک ہی دن میں 2 اسپیلز رکھ لیں، یعنی فجر سے یا ناشتے سے لے کر ظہرین تک آپ نے اطراف زیارت نمٹائی آن دا وے فرام ہوٹل ٹل کوفہ یا ٹل مسجد کوفہ، آن دا وے جتنی بھی زیارت آئیں ظہرین تک زیارت نمٹانے کے بعد آپ نے بریک لیا ظہرین کا، لنچ کا، اس کے بعد پھر آپ نے مسجد کوفہ کی زیارت نمٹا لی. عموماً لوگ بڑا مشکل ہوتا ہے ان کے لیے کوفہ کے اعمال اور اطراف کوفہ دونوں ایک ساتھ، اور وہ دن بڑا تھکا دینے والا ہوتا ہے جس دن لوگ مسجد کوفہ جاتے ہیں اور وہاں پہ اعمال کر کے آتے ہیں. لیکن جیسے کہ ہم نے بتایا ہے کہ اب نئی نئی زیارات وجود میں آ رہی ہیں، ایک تو یہ کہ لوگوں کا جوش و جذبہ بڑھ گیا ہے، جس طرح جتنا دنیا میں ظلم بڑھ رہا ہے اتنا مظلوم کی طرف رغبت بھی بڑھ رہی ہے لوگوں کی. لوگ دیکھتے ہیں اپنے آس پاس ہونے والے ظلم، پھر لوگ کہتے ہیں کہ وہ جو سب سے بڑا مظلوم تھا ہم نے اس کو ہی نہیں دیکھا، لوگوں نے اس کی طرف توجہ نہیں کی. اگر وہیں پہ اپنی غلطی کا احساس ہو جاتا اور ظالم سے ہم بدلہ لے لیتے تو یہ نوبت نہیں آتی دنیا میں، ایک تو اس لیے. دوسری یہ کہ عراق کی جو سیاسی صورتحال ہے، معاشی صورتحال ہے، کافی بہتر ہو گئی ہے. تو کنسٹرکشن کا کام ہے وہ بڑھ گیا ہے، روڈیں بن گئی ہیں، ٹوائلٹس بن گئے ہیں، کھانے پینے ہوٹلز کے حوالے سے عمارتیں بن گئی ہیں، سہولیات پیدا ہو گئی ہیں. پھر وہ لوگ جو سیکیورٹی ایشوز کی وجہ سے بہت کچھ چھپائے ہوئے تھے اب انہوں نے بہت کچھ بتانا شروع کر دیا ہے. مگر فرض کر لیں میرے گھر کے پیچھے کسی امام زادے کی قبر تھی، میں نے چھپائی بھی تھی, نہیں بتایا تھا لوگوں کو, لیکن اب حالات ٹھیک ہیں تو نئے نئے اسپاٹس امام زادوں کی جو ہے وہ وجود پہ آ رہے ہیں. ایسا نہیں کہ وہ خدا نہ خواستہ ایجاد کی گئی ہیں, جی نہیں, وہ تھی موجود تقیے کے باعث, حالات کے باعث, لوگوں کو معلوم نہیں تھا, اور خود اگر معلوم بھی تھا تو ہم خود وہاں جانے سے زائرین پرہیز کیا کرتے تھے کہ حالات ٹھیک نہیں ہیں, بہت زیادہ دور نہیں جا سکتے. ابھی بھی حالات آپ 100% تو نہیں کہہ سکتے, لیکن پھر بھی بہت بہتر ہے. جیسے ایک زمانے میں ہلا کی زیارت نہیں ہوا کرتی تھی, اب ہوتی ہیں. کچھ لوگ ہمت کر کے جو ہے وہ بغداد بھی چلے جاتے ہیں, اب سیریا بھی جانا لوگوں نے شروع کر دیا. تو مسجد کوفہ تو ہم نے اعمال کر لیے, اب اس کا طریقہ یہ ہے آپ ہوٹل سے نکلیں, یہ جو رائج طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ آپ ہوٹل سے نکلیں, آن دا وے گاڑی رکواتے رکواتے اطراف کوفہ, اطراف مسجد کوفہ نمٹاتے نمٹاتے ان دا لاسٹ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے آپ پہنچے مسجد کوفہ, پھر وہاں سکون سے مسجد کوفہ کے اعمال. بہتر تو یہی ہوتا ہے کہ وہ شام کے وقت ٹھنڈے ٹائم کیے جائیں, اگر گرمیاں ہیں, ورنہ سردیاں ہیں تو آپ دوپہر میں کر لیں. تو مسجد کوفہ آپ آخر میں پہنچیں, یا پھر آپ مسجد کوفہ نمٹا کے باقی چیزیں کر لیں. تو عموماً کوفے کا نام ذہن میں آتے ہی مسجد کوفہ فقط ذہن میں ہوتی ہے کہ بس یہی ایک زیارت ہے اور نہیں ہے, حالانکہ وہاں پہ بہت ساری زیارت ہیں, جیسے نجف اشرف خود حرم امیر المومنین, لیکن اس کے آس پاس جو زیارات ہیں مولا کے چاہنے والے اور ان کی نسبت سے جو بہت سارے واقعات معجزات کرامات ہیں وہ بھی باخر قرار دیکھنے کے قابل ہے. ہاں نجف میں حرم امیر المومنین ایک ایسا مقام ہے کہ جو جیسے انگوٹھی میں نگینہ, اسی طرح خود کوفہ بہت ساری زیارات کا مجموعہ ہے, اس میں مسجد کوفہ ایک انگوٹھے میں نگینے کی مانند ہے. جب ہم ہوٹل سے نکلیں گے تو یہ زیارات ہیں تقریباً 14 آن دا وے ٹل یو ریچ مسجد کوفہ, اس کے بعد پھر آپ مسجد کوفہ میں داخل ہوں. تو یہ ایک ایک کر کے ہم کریں گے, اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, اس کو لکھنے کی ضرورت نہیں ہے, یہ ایک ایک کر کے ہم ابھی ڈسکرائب آپ کے سامنے کریں گے. اچھا دوسرا یہ کہ انشاءاللہ ہمیشہ جتنا اندازہ نہیں تھا آپ کی دلچسپی اور اس کا تحریر کا, جس کی پرنٹ آؤٹ انشاءاللہ عنقریب ہم آفس میں پہنچا دیں گے. جتنی بھی ہم نے نشستیں کی ہیں 10 11 12 نشستیں, تو اس کے پرنٹ آؤٹ ہمارے پاس موجود ہیں, ہمیں نہیں معلوم تھا. ہاں وہ تمام, اچھا اس میں یہ ہے کہ جو حدیث ہیں ان کے کمپلیٹ ریفرنسز اس میں موجود ہوتے ہیں, جو ہم پرنٹ آؤٹ آپ کو دیتے ہیں, آیات ہیں روایات ہیں, اور اس میں ظاہر بات ہے جو بات رہ گئی ہو وہ بھی آ جاتی ہے, تو وہ موجود ہے. لیکن جس طرح ہمیں پتہ چلا کہ وہ نوٹس لکھے جا رہے ہیں اور کسی اور مدرسے میں پہنچ بھی گئے ہیں وہ لکھ کر, تو پھر ہمیں احساس ہوا کہ نہیں اس کے اگر ہم خود پرنٹ آؤٹس دے دیں تو یہ موجود ہے خود ہمارے پاس پرسنل کمپیوٹر پہ. تو انشاءاللہ اگلے ہفتے سے ہم ان کو دینا شروع کر دیں گے. تو جتنی بھی آیات روایات یا اہم نکات ہیں, اہم باتیں ہیں, انشاءاللہ آپ کو اس پرنٹ آؤٹ موجود ہیں مل جائیں گی. اس پرنٹ آؤٹ کو آپ سامنے رکھ کے اگر درس سن لیں تو خود بخود آپ کو بہت ساری چیزیں ازبر ہو جائیں گی. مگر آپ بس پہ بیٹھے ہوٹل سے, اچھا یہ دن آپ کو بالکل فریش رکھنا ہے, کوئی چھوٹی چیز, چھوٹی بیماری, کوئی پرابلم, کوئی ہیسل, کوئی جلد بازی نہیں ہونی چاہیے, بہت اچھی نیند لینی ہے, بلکہ عام نیند سے 1 گھنٹہ زیادہ بھی لے لیں تو بہت اچھا ہے, بہت تھکا دینے والا دن ہوتا ہے. اور کوشش کریں صبح ہی اٹھ جائیں, عموماً یہ پاکستانی قافلوں کی بہت زیادہ سستی کاہلی ہوتی ہے, اور بہت افسوس ہوتا ہے ہم کو یہ دیکھ کر کہ ہمارے خیال میں جیسے 10 دن کا پیکیج ہے تو وہ 10 دن کا پیکیج نہیں ہوتا, وہ 5 دن کا پیکیج ہوتا ہے, کیونکہ ہم 11 12 بجے لوگ سو کے اٹھتے ہیں وہاں پر. یہ بہت ایک افسوسناک امر ہے. اور ہمیں یاد ہے کہ جب ہم آوازستانی کے وہاں گئے تھے ملنے کے لیے تو وہاں ایک اور قافلہ آیا ہوا تھا, وہاں ہمیں تقریباً 3 4 گھنٹے لگ گئے تھے آغازستانی کے وہاں پہ. جب ہم نکلے تو ہم نے کہا کہ بھائی وہاں بشیر نجوی کے پاس بھی چلے جائیں, سستی کاہلی ہو رہی تھی پلس مائنس کنفیوژن, تو ہمت کر کے چلے گئے, پتہ چلا کہ وہ قافلے والے بھی موجود تھے وہیں پہ. تو ہم بڑے حیران ہوئے کہ یہ ہماری طرح چاقو چوبن لوگ ہیں, ان سے پوچھا تو پتہ چلا کہ وہ صبح کوفہ ہو کے آ گئے, وہ لوگ کوفے کے احمال اور کوفہ گھوم کے آ چکے تھے, اور ہم ہوٹل میں انگڑائیاں جمائیاں لے کر استخارہ نکال کے پہنچے تھے کہ آج کہاں جائیں کہاں نہ جائیں. تو तो बाहर के जो लोग हैं उसमें बहुत अच्छा मैंने देखा है सिस्टम और ऑर्गेनाइज तरीका होता है। एक मैं आपको और बता दूं बात, आप भी जहन में रखें, कारवान में जाएं तो कारवान वालों को भी बतला दें, ये जो बस है इसका हम इस्तेमाल नहीं करते सही। बस में स्पीकर होना चाहिए, जहां आप जा रहे हैं जैसे मस्जिद हनाना, ऑन द वे अगर ब्रीफिंग हो जाए मस्जिद हनाना में क्या क्या है, वहां जाकर फिर आपको जो है वो एक इशारा करना होता है, ये जगह यहाँ पे ये पढ़ना है, यहाँ पे ये करना है। होता क्या है, सबसे ज़्यादा नुकसान खवातीन को होता है। अब मौलाना मर्द हज़रात होते हैं, वो उन्होंने बोलना शुरू किया, अमूमन स्पीकर और वो नहीं होता हमारा पोर्टेबल माइक, तो वो बोलना शुरू करते हैं तो लोग जमा होना शुरू होते हैं, हम मर्द हज़रात आगे आ जाते हैं जल्दी जल्दी और औरतें जो है वो पीछे रह जाती हैं, अब आवाज़ उन तक पहुँचती नहीं है, फिर औरतों के साथ बच्चे भी होते बेचारे, किसी को वॉशरूम जाना है, किसी को चप्पल पहनाना है, किसी को कुछ देना है खाना, तो बड़ा नुकसान हो जाता है। तो आजकल ये सिस्टम शुरू हुआ है, लेकिन हमारे यहाँ अभी भी राइज नहीं है पाकिस्तानी काफिलों में, ये वेस्टर्न कंट्री से जो काफिले आते हैं वो बस को बहुत यूज़ करते हैं। बस में आप आइसोलेटेड हैं, कोई एक्सटर्नल इंटरप्शन नहीं है, कोई आवाज़ का इशू नहीं है, माइक का लीगल इस्तेमाल है, वरना और जगहों पर माइक अलाउ नहीं होता। तो अगर आप अंदर ही थोड़ी सी ब्रीफिंग दे दें कि भाई हम यहाँ जा रहे हैं, ये काम है। अच्छा, हम बेचारों को जो ज़ाहरीन हैं थोड़े से सीधे साधे से होते हैं, उनको यही नहीं मालूम होता कि ये कितने घंटे का सफ़र है, कितने मिनट का सफ़र है। पर आजकल एक घंटे का सफ़र है तो कम से कम आदमी अपनी नींद पूरी कर ले, या 5 मिनट 10 मिनट तो फिर आपने आपने आपको एक्टिव अलर्ट रखे, उस 5-10 मिनट में आप सो गए, पहले वजू टूट गया, फिर वजू करने गए और आए पता चला कि अमाल मिस हो गए या बहुत सारी चीज़ें मिस हो गई। तो ये तमाम चीज़ें अगर आप ऑर्गेनाइज रह के जहन में रख के चलें, बस का इस्तेमाल हमने कहा कि ज़रूर करें, उसमें खराटे लेने से बेहतर है और खाने पीने से बेहतर है। जो स्नैक्स लेके जाते हैं बहुत गलत करते हैं, स्नैक्स बिल्कुल ना लेके जाएं जब निकलें, तो कोई चीज़ खाने पीने के साथ नहीं होनी चाहिए, आपकी तवज्जो भी बटेगी और फिर वॉशरूम वाला मसला भी होगा और जो बातें बतलाई जाती हैं वो भी मिस हो जाएंगी। बहरहाल आप निकले होटल से तो ऑन द वे जो बस रुकेगी वो मस्जिद हनाना पे रुकेगी और वहाँ पे दो ज़ियारत आपको करनी है, मस्जिद हनाना और कुमैल बिन ज़ियाद। उसके बाद आप दोबारा बस पे बैठ जाएंगे और फिर आप डायरेक्ट उतरेंगे मीसमत अम्मार के रोज़े के पास। बस वहाँ से उतरने के बाद फिर आपको पैदल ही घूमना है। तो बस ये जहन में रखें, 5 या 10 मिनट 2.5 किलोमीटर दूर है ये मस्जिद हनाना नजफ से शुमाल मशरक़ की तरफ। ये जो शाहराए नजफ है मेन मरकज़ी उस पे वाक़ है और ये इलाका जो है सोविया कहलाता है। यहाँ पे कब्रिस्तान भी है जो कि सोविया कब्रिस्तान कहलाता है और लोगों का अमूमन मालूम नहीं है, बस लोग ये समझते हैं ये मस्जिद हनाना है, उसके साथ कुमैल बिन ज़ियाद हैं, दैट्स इट। लेकिन असल में कुमैल बिन ज़ियाद इज़ अ पार्ट ऑफ कब्रिस्तान जो कि सोविया कब्रिस्तान कहलाता है या मोहल्ला सोविया। तो उसमें बहुत सारी कब्रें भी हैं, मौला के असहाब की कब्रें हैं, तो अगर भी उनको भी देख लिया जाए ना, वैसे अभी तक एहतमाम नहीं है। हम जितनी भी ज़ियारत पे गए हैं कुमैल बिन ज़ियाद के अलावा वहाँ पे जो असहाब अली दफन हैं उनका एहतमाम नहीं किया जाता ज़ियारत पे, तो अगर वो भी एहतमाम कर लिया जाए साथ साथ थोड़ा सा घूम के कब्रिस्तान में देख लिया जाए तो वो भी आपके लिए थोड़ा सा, उसके लिए कि मुझे वही है कि एनर्जी आपको चाहिए। अब काफिले वाले वो इतनी बड़ी बस को छोटी छोटी गलियों में लेके नहीं जा सकते, ठीक है कुमैल बिन ज़ियाद है जिसमें तमाम तो बड़ी बड़ी शाहराहों पर वाकई हैं, लेकिन बहुत सारे असहाब हैं जो बहुत ज़्यादा मारूफ जगहों पे या खुली जगहों पे दफन नहीं हुए, तो आपको पैदल जाना पड़ेगा। तो ये आप खुद भी मतलब काबिले वाले ये देख रहे होते हैं, जब हमने इनको 8 बजे बुलाया और ये 12 बजे उगते हुए आँखें मलते हुए आ रहे हैं तो ये लोग हमारे साथ क्या घूमेंगे, जबकि हम देखते हैं ईरान वाले काफिले होते हैं और जो वेस्टर्न कंट्रीज़ के काफिले होते हैं बहुत एक्टिवली मूव कर रहे होते हैं। एक तो हम होटल में वहाँ टाइम ज़ाया कर चुके होते हैं 2-4 घंटे जमा होने में और फिर वो बस से जो उतर रहे होते हैं उसमें टाइम ज़ाया, तो बहुत सारी ज़्यारतें निकल नुकसान आ भी गए। जितना आप टाइम वेस्ट करेंगे, वेट करवाएंगे, खुद जो है लेट होंगे तो आपकी ज़्यारत जो है वो ज़ाया होगी। बहुत सारी ज़्यारत हो सकती है, यानी जो 10 डेज़ का पैकेज है हमने बताया, लिटरली आप शायद रोज़ाना की बेसिस पे 5 या 6 घंटे जो से कहते हैं ना कि एनर्जेटिक डायनेमिक आप जो खर्च करते हैं वो 5-6 घंटे करते हैं, बाकी 5-6 घंटे आप होटल में गुजार रहे होते हैं या 5-6 घंटे आप कहीं बस बैठे हुए होते हैं। लेकिन आपका जो असल मकसद है वहाँ पे ये कि जल्दी जल्दी जगहों को देखना और वहाँ पे जो आमाल है उनको करना और वहाँ पे जो है वो मेंटली फिजिकली स्पिरिचुअली जो है प्रेजेंट रहना, ये जो असल चीज़ है। तो ये मोहल्ला सुबिया है कि जहाँ पर कब्रिस्तान भी है और असहाब अली की भी कब्रें हैं, कुमैल बिन ज़ियाद का भी मज़ार है और मस्जिद हनाना भी है। मस्जिद हनाना حنانہ عربی کے لفظ سے نکلا ہے, اور جیسے عربی میں اردو میں بھی ہے ایسا کہ جیسے پرندوں کی چہچہاہٹ کہلاتی ہے جو آواز ہوتی ہے, کبوتر کا ہوٹر ہوں کہلاتا ہے, سانپ کی جو ہے وہ پھنکار ہے وہ کہلاتی ہے, بکری کی میں ہے, تو جانوروں کی آوازوں کے نام ہیں. تو عربی میں جانوروں کی آوازوں کے نام ہیں نہ صرف, بلکہ رونے کے الگ نام ہیں اور ہنسنے کے الگ نام ہیں. تو یہ جو اونٹنی کا بچہ روتا ہے اس کو حنانہ کہتے ہیں. تو ہوا یہ تھا, جو پہلی فضیلت مسجد حنانہ کی ہے, کہ جب اسیران کربلا کا قافلہ یہاں سے گزرا تھا تو ایک روایت کے مطابق یہاں مسجد نہیں تھی, تو سر اقدس حسین جو ہے ایک جگہ پہ رکھا گیا. تو جب کہتے ہیں کہ جب وہ سر اقدس وہاں پہ رکھا گیا تو اس جگہ سے سسکیوں کی رونے کی آواز آئی, بالکل ایسے جیسے کوئی اونٹنی کا بچہ اپنی ماں کے کھو جانے پہ روتا ہے. تو وہاں سے لوگوں نے اس جگہ کا نام حنانہ رکھ دیا, پھر لوگوں نے وہاں مسجد بنا ڈالی اور اس مسجد کا نام حنانہ پڑ گیا. اور اس کی تصدیق جو ہے ہمیں دیگر روایات سے بھی ہوتی ہے. مثلا جب ہمارے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام نجف اشرف آئے تھے تو انہوں نے تین جگہ رک کے نماز پڑھی تھی, ایک تو یہی مسجد حنانہ سر عبدس حسین والی جگہ, دوسری جو ہے وادی السلام مقام امام صادق علیہ السلام, اور تیسری مرمد امیر المومنین. تو تین جگہوں پہ انہوں نے, اہم ترین جگہیں جسے کہہ لیجئے کہ تھیں, کہ جہاں پہ آپ نے جو ہے وہ نماز ادا کی تھی. اور ایک جگہ جب وہ نماز ادا کر رہے تھے یہیں حنانہ کے پاس, تو لوگوں نے پوچھا تھا کہ آپ یہاں نماز کیوں پڑھ رہے ہیں, انہوں نے کہا کہ یہاں پہ سجاد حسین جو ہے وہ لا کے رکھا گیا تھا. ایک جو روایت ہے, دوسری روایت, اس میں یہ ملتا ہے کہ جب مولا علی کی میت جنازہ وہاں سے گزر رہا تھا, ان کی شہادت کے بعد لوگ لے کے جا رہے تھے, تو تھوڑی دیر کے لیے وہاں رکھا گیا جنازہ. اور کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں, جنازہ گزر رہا تھا, یہاں پہ جو موجود مسجد تھی پہلے سے وہاں سے رونے کی آوازیں بلند ہوئیں. اور یہ بھی ملتا ہے کہ مسجد میں ایک مینار تھا جو باقاعدہ جھک گیا تھا تعزیے میں, تو وہاں سے لوگوں نے جو ہے وہ جو رونے کی آواز تھی وہی اونٹنی کے بچے کے رونے کی آواز تھی, وہاں سے لوگوں نے اس مسجد کا نام, جو مسجد تھی موجود اس مسجد کا نام مسجد حنانہ رکھ دیا. اچھا ایک اور دلچسپ بات, کہ ستون حنانہ مسجد نبوی میں بھی ہے, اور اس کی جو تفسیر ہے وہ ہمیں کچھ یوں ملتی ہے کہ رسول اللہ جس ستون سے کھجور کے درخت کے تنے سے ٹیک لگا کر خطبہ دیا کرتے تھے, وہ جو ہے بیکار ہو گیا تھا, یعنی جب ان کو ممبر ملا کسی نے آفر کی کہ میں آپ کے لیے ممبر بنا دوں, ایک صحابیہ کے بیٹے تھے بڑے, ممبر بنایا, رسول اللہ نے جب پہلا خطبہ دیا اس ممبر میں, ابھی انہوں نے خطبہ ہی نہیں شروع کیا کہ اس کھجور کے تنہ, اچھا وہ درخت کھجور کا درخت نہیں تھا, تنا تھا بس, کاٹ کے لایا گیا تھا وہاں رکھ دیا گیا تھا, ٹیک لگا کے جیسے پلر ہے آپ کا, تو آپ نے خطبہ شروع نہیں کیا وہاں سے رونے کی آواز, اور اتنی ایسی رونے کی آواز کہ اصحاب رسول بھی رونے لگے. تو رسول اللہ اٹھے اور گئے, اس کو گلے لگایا, اس سے کچھ بات کی, پھر بھی وہ رونا شروع کر دیا, اس نے رونے لگا, چپ نہیں ہوا, جیسے بچے کو چپ کراتے ہیں, مشکل کچھ آفرس کرتے ہیں اس کو, چاکلیٹ کی, اس کی اس کی, پھر ایک بہت بڑی سی آفر کرتے ہیں تو وہ چپ ہو جاتا ہے. تو رسول اللہ نے اس کو آفر کی کہ اگر تم کہو تو میں تمہیں ایسی جگہ لگا دوں یا وہاں لگا دوں جہاں سے تم کو لایا گیا, تم پھر سے ہرے بھرے ہو جاؤ, اور جو حجاج اکرام ہیں ہر سال تمہارے سائے کے نیچے بیٹھے ہوں, تمہارے پھل سے لطف اندوز ہوں. تو کہنے لگا کہ میں آپ کی جدائی کیسے برداشت کر دوں گا, یہ سب کچھ تو ٹھیک ہے, میں اس لیے تھوڑی رو رہا ہوں, میں جو اصل میں اس لیے رو رہا ہوں کہ مجھے بس آپ کی قربت چاہیے. تو رسول اللہ نے پھر اس کو کہا کہ ٹھیک ہے, تم جو ہے جنت میں میرے ساتھ رہو گے. پھر رسول اللہ نے لوگوں کو کہا اللہ لوگوں نے پھر حکم دیا کہ اس تنے کو جو ہے وہیں پہ دفنا دیا جائے, تنے کو جو ہے وہیں پہ دفنا دیا گیا. اور یہ جو ممبر رسول ہے, یہ آپ کو ممبر رسول نظر آ رہا ہے, یہ نقشے کے مطابق دیکھیں یہ ہے اس کے پیچھے لیفٹ سائڈ پہ, جب آپ نماز پڑھتے ہیں ریاض الجنہ ہے یہ وہ جگہ ہے جو جنت کا ٹکڑا ہے, اور یہاں پہ بڑی دھکم بھیل ہوتی ہے. تو یہاں پہ جب نماز پڑھتے ہیں, نماز پڑھنے کے بعد آپ پیچھے نہیں جا سکتے, آپ کو آگے جانا ہوتا ہے. تو یہ ہے روٹ آف ایگزٹ, بس جب آپ نکل رہے ہوتے ہیں تو اس کو آپ ہاتھ لگاتے ہوئے نکل جائیں, یہاں پہ شرتے کھڑے ہوئے ہوتے ہیں. تو یہ جو ہے وہ ستون ہے کہ جس سے رونے کی آواز وہاں جو تنا تھا وہاں پہ موجود تھا. تو مولا علی کے لیے بھی مسجد روئی تو حنانہ اس کا نام پڑ گیا, اور رسول اللہ کے لیے جو تنا رویا تو اس مقام کا نام بھی ستون حنانہ پڑ گیا. ایک تیسری فضیلت بھی ہمیں ملتی ہے کہ ہنا جو لفظ ہے وہ عیسائیوں کے یہاں چرچ کے نام کے طور پہ استعمال ہوتا ہے. یہاں پہلے چرچ تھا جو بعد میں اس کو مسجد میں تبدیل کر دیا گیا. تو یہ بھی ایک بڑی بات ہے. جیسے کعبہ تھا جہاں پہ بت پرستی ہوتی تھی, تو بت توڑ کے وہاں پہ جو ہے وہ خانہ کعبہ میں اللہ کی عبادت شروع ہو گئی. یہاں پہ مسجد بنا کر اللہ کے لیے نمازیں لوگوں نے پڑھنی شروع کی. بہرحال ایک بات یہاں پہ ثابت ہو گئی کہ جنوں انس اور ملائکہ کیا حیوانات اور جمادات اور نباتات بھی گریہ وزاری کرتے ہیں اہل بیت کی فرقت میں, اہل بیت کی جسے کہتے ہیں جدائی میں. تو اگر کوئی آپ کے گریہ پہ اعتراض کرے تو اس کو رسول اللہ کے مسجد نبوی کے ستون حنانہ کی مثال دیجئے کہ وہاں پہ بھی تو ایک ستون ہے, اس کا نام ستون حنانہ کیوں رکھا ہوا ہے, کہ وہ تنا کیوں رویا تھا. جب وہ تنا کھجور کا تنا رو سکتا ہے رسول اللہ کی فرقت میں جدائی میں, تو یہ مسجد حنانہ نہیں رو سکتی. کیا کربلا کے واقعے پہ کوئی پتھر نہیں رو سکتا, کوئی جن نہیں رو سکتا, یا کوئی جسے کہتے ہیں نباتات میں سے کوئی درخت نہیں رو سکتا؟ تو جب یہ سب کچھ رو سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں رو سکتے اہل بیت کی جدائی میں یا اہل بیت پہ ہونے والے مظالم میں؟ یہاں پر آپ رکیے اور وہ منظر یاد کیجئے کہ جب سر اقدس حسین وہاں سے گزرا ہوگا, وہ منظر یاد کیجئے جب مولا علی کی جو ہے میت کو لے کے لوگ جا رہے ہوں گے جسد اطہر کو, اور اس کے بعد ایک دعا ہے اللہم انکا ترا مکانی ما تسمع کلامی. اس کے بعد وہ زیارت بھی پڑھی جا سکتی ہے کہ جو ہم نے حرم امیر المومنین میں مقام راسل حسین پہ پڑھی تھی, اگر آپ کو یاد ہوگا کہ وہ مقام کے جہاں پہ چھٹے امام آئے تھے اور اپنے بڑے بیٹے حضرت اسماعیل کے ساتھ رک کر زیارت امیر المومنین پڑھی تھی, اور پھر اپنے بیٹے کو کہا تھا کہ اب تم زیارت امام حسین پڑھو. انہوں نے کہا کہ امام حسین تو کربلا میں ہے. انہوں نے کہا کہ نہیں, کہ جب وہ یہاں سے قافلہ گزرا تھا تو ان کا سر اقدس یہاں دفنا دیا گیا. تو ایک روایت ہمیں یہ بھی ملتی ہے. تو وہ روایت, وہ زیارت جو سر اقدس حسین کے حوالے سے حرم امیر المومنین میں پڑھی جاتی ہے, وہ زیارت یہاں پہ بھی پڑھ سکتے ہیں. اس کے بعد مسجد حنانہ سے جب آپ باہر نکلیں گے تو کمیل بن زیاد کا روزہ بالکل سامنے ہی ہے, اور صوبیہ محلہ یا صوبیہ قبرستان جو ہے وہاں پر یہ موجود ہے. کمیل بن زیاد مولا علی کے بہت ہی مشہور شاگرد صحابی گزرے ہیں. مولا کے ویسے تو بہت سارے شاگرد ہیں, اصحاب سر یا اصحاب خاص مولا کے وہ صحابہ تھے کہ جن کے لیے کہا جاتا تھا کہ وہ ہر جنگ میں ہر اول دستے بالکل آگے کھڑے رہتے تھے کہ جب تک دشمن ہمیں نہیں مار لے گا اس وقت تک مولا تک نہیں پہنچ سکتا. اور یہی لوگ پھر امن کے دور میں مولا کے ہر حکم کے اجرا میں مولا کی مدد کیا کرتے تھے. یعنی یوں سمجھ لیجئے ایک ٹانگ پہ کھڑے رہتے تھے مولا کی خدمت کے لیے, کسی بھی قسم کی خدمت ہو, جنگ ہو یا امن ہو. جو کم سے کم تعداد بتائی گئی ہے وہ 6,000 بتائی گئی ہے, لیکن ہزار اس کی تعداد جو ہے وہ 10,000 یا اس سے بھی زیادہ ہے. لیکن ان 6,000 میں بھی جو جن چند گنے چنے لوگوں کو جو نام لیا جاتا ہے وہ تو سب سے پہلے تو مالک اشتر کے لیا جاتا ہے, اس کے بعد جو ہے وہ کمیل بن زیاد ہیں, میسم بن تمار ہیں, اور پھر دیگر جن کے بھی نام آپ کو ہم بتائیں گے. تو کمیل بن زیاد ایک نام ہے اور بہت ہی ماشاء اللہ قداور شخصیت ہیں, صحابی امیر المومنین ہیں. بہت انہوں نے دقتیں زحمتیں مشکلات انہوں نے اٹھائی ہیں. یہ محل وقوع ہے کمیل بن زیاد کے روضے کا جو مسجد حنانہ کے بالکل سامنے واقع ہے, اور یہ خود علاقہ جو ہے تقریباً 2.5 کلومیٹر 5-10 منٹ کی ڈرائیو ہے نجف سے آپ نکلتے ہیں, وہاں پہ آپ کو مل جائے گا. جس قبیلے سے ان کا تعلق تھا اس قبیلے کا نام تھا نخاء, بنو نخاء, اور یہ ایسا قبیلہ تھا یعنی پورا کے پورا قبیلہ. ورنہ تو ہوتا یہ ہے کہ قبیلہ کا ایک فرد دو فرد, ایک خاندان دو خاندان, یا سینکڑوں افراد, چند سو افراد, نہیں پورا کا پورا قبیلہ جو ہے رسول اللہ کی خدمت کے لیے, اسلام کی خدمت کے لیے تیار رہتا تھا. کہ اس کے لیے باقاعدہ رسول اللہ نے دعا مانگی تھی اللہم بارکہ فی النخاء, کہ اللہ تو قبیلہ نخاء پر اپنی برکت بھیج, یعنی پورے 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 کے پورے قبیلے پہ. یعنی تقریباً 100% قبیلہ ایسا تھا یا اس قابل تھا کہ رسول اللہ نے تمام قبیلے والوں کے لیے جو ہے وہ دعا کی تھی. کمیل بن زیاد کا جو قبول اسلام ہے وہ بڑا دلچسپ ہے. آخری حج سے 6 مہینے پہلے رسول اللہ نے خالد بن ولید کو یمن کی طرف بھیجا کہ وہاں کے لوگوں کو اسلام کا پیغام پہنچاؤ. لیکن وہاں پہ کچھ مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی, کچھ کنفیوژن ہو گیا کہ وہاں کے لوگ جو ہے وہ خالد بن ولید کی بات پر لبیک نہ کہہ سکے, بلکہ لڑائی ہو گئی اور باقاعدہ انہوں نے پتھراؤ شروع کر دیا. بات جب رسول اللہ تک پہنچی تو رسول اللہ نے فوراً مولا علی کو بھیجا کہ تم کچھ لوگوں کو لے کے یمن روانہ ہو, دیکھو کیا معاملہ ہے. تو مولا علی سپاہیوں کو لے کے جب یمن پہنچے, اچھا یہ وہی واقعہ ہے کہ جس کو بنیاد بنایا جاتا ہے غدیر خم کی, ٹھیک ہے. وہ کیا بنیاد ہے کہ مولا علی نے جو اعلان کیا تھا من کنت مولا فہذا علی مولا, وہ اس لیے کیا تھا کہ یمن میں مسلمانوں کے دو گروہوں کے درمیان کچھ مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی تھی, تو لوگوں نے مولا علی کے خلاف کچھ کہنا شروع کر دیا تھا. تو رسول اللہ نے کہا تھا کہ مولا علی کو برا نہ کہو, یہ سب کے دوست ہیں. یہ وہی واقعہ ہے لیکن یہ تھوڑا سا مس انٹرپریٹ کیا جاتا ہے. واقعہ جو ہے وہ یہ ہے کہ جب ان لوگوں سے بات نہیں بنی تو مولا علی آئے. مولا علی کو جب دیکھا تو ان کے ذہن میں یہی ہوا کہ یہ بھی پہلے والوں کی طرح ہیں. خیبر میں کیا ہوا تھا کہ رسول اللہ نے علم دیا کرتے تھے, جاتے تھے واپس آ جاتے تھے, جاتے تھے واپس. جب مولا علی کو علم دیا تو فتح حاصل کر کے لوٹے. ہر جگہ تلوار کی ضرورت نہیں ہوتی, خیبر میں تلوار کی ضرورت تھی, وہ مطلب لاتوں کے بھوت تھے, باتوں سے نہیں مان سکتے تھے. تو یہاں پہ یہ وہ معاملہ نہیں تھا. ایک اسٹریٹجی حکمت عملی ہوتی ہے, آپ صرف مجاہد ہی نہیں ہیں, آپ جو ہیں وہ مبلغ بھی ہیں. مبلغ ایک الگ انداز رکھتا ہے, مجاہد ایک الگ. مولا علی جب وہاں پہنچے سپاہیوں کے ساتھ تو لوگوں نے سمجھا کہ یہ بھی وہی ہیں, ان پہ پتھراؤ شروع کر دیا. بات چیت کرنے سے پہلے تو مولا علی نے فوراً اپنے ساتھیوں کو روکا کہ بھائی تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے کوئی جواب دینے کی, نہ تلوار سے, نہ نیزوں سے, نہ تیر سے, نہ پتھروں سے, خاموش رہو. اور کافی دیر تک ان کی جو ہے سنگ باری برداشت کرتے رہے, خون سے لہو لہان ہو گئے. اور وہ یمن کے لوگ جب مارتے مارتے تھک گئے تو وہ پریشان, پھر ان کے بڑے بوڑھوں نے چپ کرایا ان کو, روکا, کہنے دیکھ تو لو یہ کون لوگ ہیں, یہ تو کچھ اور مجھے نظر آ رہے ہیں, ہمیں یہ تو کچھ بھی نہیں کہہ رہے ہم کو. تو گئے, معذرت کی, اور کون ہیں کہاں, کہنا ہم وہیں سے آئے جہاں سے یہ لوگ آئے. پھر انہوں نے اسلام کا پیغام پہنچایا تو ان کو بہت اچھا لگا کہ واقعی ہم تو نہیں سمجھ پائے تھے پہلے. تو وہاں پہ جو بڑے بڑے قبیلے تھے, قبیلے حمدان, قبیلے نقا, جو بڑے بڑے قبیلے تھے یہ ایمان لائے. اور ان ایمان والوں میں کون لوگ شامل تھے؟ مالک اشتر. کون لوگ شامل تھے؟ قمیل بن زیاد, حجر بن عدی, اویسے قرنی. کیا نام ہیں آپ دیکھیں, فقط مولا علی کی عجز و انکساری, صبر و تحمل کی وجہ سے. اب ظاہر سی بات ہے ایک گروہ کو بھیجا جائے گا وہ ناکام ہوگا, پھر دوسرے گروہ کو بھیجا جائے گا وہ کامیاب ہو جائے گا. تو مس انڈرسٹینڈنگ اور حسد اور ایک پروفیشنل جیلسی والی خصوصیت تو پیدا ہوگی. اچھا پھر مال غنیمت کی تقسیم یا کوئی اموال کی تقسیم تھی, انہوں نے تحفے تحائف دیے ہوں گے, وہ اس کی تقسیم کا مسئلہ ہوا, ظاہر تھا وہ اب علی کے ہاتھ میں تھی. تو لوگوں نے الزام دینا شروع کر دیا. تو پھر رسول اللہ نے ان کو سمجھایا, لیکن اس کو بہت زیادہ پروپیگنڈائز کر کے یہ کہا گیا کہ اسی وجہ سے غدیر کا جو اسٹیج سجایا گیا تھا, حالانکہ ایسا نہیں تھا. مالک اشتر کہ جن کے بارے میں مولا نے فرمایا کہ تم کو مجھ سے وہی نسبت ہے جو مجھ کو رسول اللہ سے. کتنا بڑا اسٹیٹس, کتنا بڑا. اور مالک اشتر کے بارے میں تو کہا جاتا ہے کہ واقعی بہت ہی جگرے والے انسان تھے, انیشیٹو لینے والے لوگ تھے. یہ نہیں کہ مولا حکم دے تو وہ کام کرے, وہ مولا کی آنکھ کا اشارہ سمجھ جاتے تھے, مولا کے دل کی بات سمجھ جاتے تھے کہ مولا کو فلاں چیز سے تکلیف ہو رہی ہے, اب ہمیں یہ کرنا چاہیے. مولا اس چیز کو پسند نہیں کرتے, بھائی ہٹا دو. مالک اشتر اس ٹائپ, ان میں یہ قبیل بن زیاد بھی تھے, یہ سمجھ لیں نمبر ٹو سمجھ لیں. مالک اشتر بالکل سب سے آگے ہوا کرتے تھے, ڈیسیشن لیا کرتے تھے, لیڈرشپ سب ان کے ہاتھ میں تھی, اور ان کے ساتھ ساتھ قبیل بن زیاد ہوا کرتے تھے. مطلب یہ جو تین چار افراد ہیں, قبیل بن زیاد, حجر بن عدی, یہ اویس قرنی, یہ ڈیسائسو لوگ ہوا کرتے تھے. اویس قرنی کا تو بہت زیادہ آگے نام نہیں آتا, لیکن بہرحال یہ بھی جنگوں میں شامل رہے ہیں. لیکن ہر حکومت کی آنکھوں کا کانٹا ہوا کرتے تھے. کون یہ مالک اشتر, قمیل بن زیاد, حجر بن عدی, ان کے آپ نے تفصیل تاریخ میں پڑھی ہوگی, ابھی تفصیل تھوڑی سی آگے بھی آئے گی. تو یہ اس زمانے کے لوگ ہیں. جب اچھا یہ اب بتائیے کس زمانے کے, آخری دور کے, چھ مہینے پہلے رسول اللہ کی شہادت سے, ان کی وفات سے چھ مہینے پہلے کے لوگ ہیں. انہوں نے پورا نہ مکی دور دیکھا نہ مدنی دور دیکھا, لیکن کیا لوگ تھے, کیا ایمان تھا ان کا. جب رسول اللہ کی شہادت ہوئی تو یہ تمام لوگ کہاں شفٹ ہو گئے, کوفہ. کوفے میں ایک مسلمانوں کی کثیر تعداد ہم نے بتائی تھی, موجود تھی. اب وہاں پہ خلیفہ سویم کے زمانے میں ولید بن عقبہ گورنر تھا, اس کے رنگ ڈھنگی نہیں آلے تھے, نرالے تھے, شراب پی کے جو نمازیں پڑھایا کرتا تھا, ایک دفعہ شراب کے نشے میں فجر کی نماز دو کی بجائے چار پڑھائی اور پیچھے مڑ کے کہا اور پڑھاؤں، مزہ آیا، مطلب اس طرح شراب کے نشے میں. تو لوگ بڑے پریشان ہوئے کہ بھائی یہ کیا ہے، اٹس ٹو مچ، انف از انف. تو پھر مالک اشتر، کمیل بن زیاد اور یہ حجر بن ادے، اب ایسے کرنے یہ سب گئے، ڈیلیگیشن یہ پورا وفد گیا. یہ انیشیٹو لینے والے لوگ تھے نا، بعض لوگ تو ڈر رہے تھے بھائی ہم کچھ نہیں کر سکتے، یہ جو ہے حاکم شام اور خلیفہ سوہم کی طرف سے متعین کردہ شخص ہے. یہ گئے پہلے خود اسی سے بات کرنے، ولید بن عقبہ سے بعد میں وہ پتہ چلا کہ اس وقت بھی نشے میں، یعنی اس کا مطلب ہے 24 گھنٹے جو وہ نشے میں. تو ان کا بھائی یہ تو اس قابل نہیں ہے اس سے بات کی جائے، تو حاکم شام کی طرف چلتے ہیں جس نے اس کو اپوائنٹ کیا ہے. حاکم شام کی طرف گئے تو ان کا بھی انداز یہی تھا، انہوں نے کوئی شنوائی نہیں کی، کوئی نوٹس نہیں لیا. انہوں نے کہا کہ آپ چلتے ہیں، ہم ڈائریکٹ ڈائلنگ کرتے ہیں، خلیفہ سوہیم کے پاس چلتے ہیں. تو یہ ولید بن مالک اشتر، کمیل بن زیاد، حجر بن ادے اور دیگر افراد چلے مدینہ کی طرف. رستے میں ربضہ نامی مقام میں کس سے ملاقات ہوئی؟ ابو ذر غفاری سے. پتہ چلا کہ وہ وہاں پہ بھی حالات کم و بیش یہی ہیں، خود ابو ذر غفاری کو نکالا ہوا، جلا بدن کیا ہوا. اب لوگوں نے کہا کہ حالات تو بہت سیریس ہیں، کہنے کے بہرحال ہم نے تو تہیہ کیا ہوا ہے کہ ہم آواز تو اٹھائیں گے. اب یہ پورے لوگ تقریباً 40 کی تعداد میں ہو گئے لوگ. اب یہ خلیفہ اول کے بیٹے محمد بن ابو بکر بھی شامل تھے اس میں. اب یہ پہنچے خلیفہ سوہم کے پاس، ان کو کہا تو انہوں نے بھی کوئی نوٹس نہیں لیا، کہنے کے نہیں تمہاری غلط فہمی ہے، ایسا ہے ویسا ہے. پھر یہ وفد آیا مولا علی کے پاس، انہوں نے کہا کہ بھائی یہ معاملہ ہے، یہ کریں. کہا ٹھیک ہے میں سمجھاتا ہوں. مولا گئے سمجھایا تو خلیفہ سوہم نے کہا ٹھیک ہے میں آپ کی شکایت دور کر دیتا ہوں، تبدیل کر دیتا ہوں، فلاں یہ وہ، سیٹسفائی کر دیا. واپس آئے تو مروان بن حکم نے کہا کہ تم لوگوں سے سختی سے کام لو، یہ باغی ہیں، ان کو جو ہے وہ تخت دار پہ لٹکا دو، یہ سب سدھر جائیں گے. انہوں نے خط لکھ کر حاکم شام کو لکھ بھیجا کہ جیسے یہ لوگ تمہارے پاس پہنچے ان کو قتل کر دینا، اور ان کو یہ کہا کہ تم لوگ جاؤ میں نکال دوں گا، میں برطرف کر دوں گا، معذور کر دوں گا ولید بن عقبہ کو. جب یہ ایک صحرا میں پہنچے تو پتہ چلا ایک گھڑ سوار جو ہے بہت تیزی سے بھاگتا ہوا جا رہا ہے، اس کو روکا تو پہلے وہ گھبرایا، تلاشی لیے کچھ نہیں نکلا. میں نے کیا بچا ہے، کہنا سب ساری چیزوں کی تلاشی لے لی، فقط کھانے کا سامان اور پانی بچا ہے، مشکیزہ، کہیں گے یہ دونوں کی تلاشی لو. تو مشکیزہ جب کھولا تو اس میں جو ہے وہ ایک دھات کی نلکی تھی، اس دھات کی نلکی کو کھولا تو اس میں خط تھا. کسی کو تصور بھی نہیں کر سکتے کوئی کہ مشکیزے کے اندر کوئی خط ہوگا، تو اس خط میں یہ سب لکھا ہوا تھا اور مروان بن حکم کی اسٹیمپ تھی اس میں. اب یہ خط لے کے واپس آئے خلیفہ سوہم کے پاس، بھائی یہ کس کی اسٹیمپ ہے؟ کہ لیں گے یہ میری اسٹیمپ ہے لیکن میں نے نہیں لگائی. انہوں نے کہا کہ جب تم اس مہر پہ قابو نہیں رکھ سکتے تو عوام پہ کیا قابو رکھو گے، یا تمہارے منتظمین کیسے تمہارے قابو میں ہوں گے. اور پھر وہ بڑا بلوا فساد ہوا، مولا علی نے حسن حسین کو بھیجا کسی طرح کول ڈاؤن کریں مسئلے کو، رفع دفع کریں، لیکن ہو نہیں سکا. خود مدینہ کے لوگ کافی جو ہے وہ خلاف ہو گئے، اور پھر جو ہے وہ خلیفہ سوہم کا اسی اس میں جو ہے وہ انتقال ہو گیا. اس کے بعد یہ لوگ آئے مولا علی کے پاس، یہ انہوں نے پہلا انیشیٹو لیا تھا، یہ اولین لوگ تھے مالک اشتر، حجر بن ادے اور کمیل بن زیاد، جنہوں نے پہلی مرتبہ آ کے مولا علی سے کہا تھا آپ کو خلافت لینی چاہیے، آپ ہی ڈیزرو کرتے ہیں. تو مولا علی نے ان کو سمجھا بجھا کے بھیج دیا، ایسے نہیں میں اس طرح نہیں خلافت لے سکتا. جب مولا علی نے سمجھا بجھا کے بھیج دیا پھر دوبارہ لوگ آ گئے کہ ہم قیامت میں آپ کا گریبان پکڑیں گے اگر آپ نے خلافت نہیں لی، حالات بہت خراب ہیں اور آپ کے علاوہ کوئی بھی اس قابل نہیں ہے. پھر مولا علی نے جو ہے وہ خلافت لی. یہی لوگ ایسی باتیں مولا علی کے ساتھ بھی تھے، مالک اشتر دست راست تھے، کمیل بن زیاد دست راست تھے. تو لوگوں نے اعتراض کرنا شروع کر دیا کہ آپ کے ساتھ جو لوگ ہیں خلیفہ سوہم کے قاتل ہیں، آپ ان کو تخت دار پہ چڑھائیں. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے پہلے میری بیعت تو کر لو، مجھے خلیفہ تو مان لو، جب میں تمام لوگوں کے نزدیک غیر متفقہ طور پہ بغیر کسی اختلاف کے خلیفہ تسلیم کروا دیا جاؤں گا تو پھر میں ہر کسی کو اس کے حساب سے سزا دے سکتا ہوں. خیر انہوں نے بیعت نہیں کی، حاکم شام نے اور دیگر افراد نے جو ہے جنگ جمل، جنگ صفین اور پھر جنگ نہروان کا جو ہے وہ طوفان برپا کیا، اور علی نے انہی لوگوں کی مدد سے ان کو ایک ایک کر کے نمٹا. مولا علی کی خلافت میں آپ کو حیت نامی علاقے کا گورنر بنایا گیا، کمیل بن زیاد کو. لیکن شورشیں چلتی رہی. کمیل بن زیاد کہتے ہیں کہ میں خود حیران تھا، پریشان تھا، یہ کس قسم کے لوگ ہیں. اچھا وہ تو نیو کمر تھے نا، رسول اللہ کی شہادت سے 6 مہینے پہلے تو ایمان لائے. اب وہ لا کے پریشان ہو جاتے تھے، وہ لوگ ہیں جو بدر میں شریک ہوئے، خندق میں شریک ہوئے، خیبر میں شریک ہوئے، یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں ہم سنا کرتے تھے، عجیب لوگ ہیں. اچھا یہ جنگیں کس نے جتوائیں؟ اسی علی نے جتوائیں جو بھی خلافت کی مسند پہ بیٹھا ہے. اچھا اسی علی کے خلاف بھی لوگ لڑ رہے ہیں، کیسے لوگ ہیں؟ تو کمیل سن زیاد کے بڑے کمنٹس ہیں، آپ ہسٹری میں جا کے پڑھیں تو وہ کہتے تھے میں بڑا حیران پریشان ہوا کرتا تھا یہ کس قسم کے لوگ ہیں، کس قسم کی امت ہے کہ جس شخص نے ان کو جنگیں جتوائیں اور ایک نام ان کا بلند کیا اسی کے خلاف کھڑے ہو گئے، حالانکہ وہ بہترین کینڈیڈیٹ ہے، کوئی امیدوار ہے. بہرحال مولا نے کمیل بن زیاد کو حیت نامی علاقے میں گورنر بنایا، اور حاکم شام کی شورش اور حملے جاری تھے، تو پتہ چلا ان کو کہ حاکم شام کی فوج حملہ کرنے والی ہے. تو یہ اپنے علاقے میں دہیت میں کسی نے خبر دی کہ جو وہ وہ ہے لشکر قرقیسیا نامی علاقے میں موجود ہے. یہ تھوڑا سا اور کانفیڈنس کا شکار ہو گئے، چلے کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم حیت میں کیوں بیٹھے، ہم دوسرے شہر میں جا کے اٹیک کرتے ہیں، آفینسو وے میں ڈیفینس کیوں کریں ہم؟ تو 50 افراد کو انہوں نے اپنے علاقے حیت میں چھوڑ دیا اور خود چلے گئے، ایک بڑی فوج لے کے قرقیسیا. وہاں جا کے دیکھا تو وہاں تو موجود ہی نہیں ہے وہ لوگ، جیسے خالد بن ولید نے جنگ احد میں پہاڑی کے پیچھے سے حملہ کر دیا تھا، وہ گھوم کر انہوں نے حیت پہ حملہ کر دیا. اس بات پہ مولا علی نے بہت زیادہ ان کی تنبیہ سرزنش کی تھی، خط ہے مکتوب نمبر 61 نہج البلاغہ میں کہ تم نے اپنا مسکن اپنا مرکز کیوں چھوڑا، تمہیں چاہیے تھا کہ وہاں رہتے اور وہاں پہ لوگوں کو ذمہ داریاں دیتے اور وہیں پہ اس کا مقابلہ کرتے. یہاں سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ مولا علی اپنے ساتھیوں کے ساتھ نرم تو تھے لیکن سخت محاسبہ بھی کیا کرتے تھے. کمیل بن زیاد میسے میں تمار، حبیب ابن مظاہر اور دیگر افراد کی طرح وہ خاص لوگ ہیں جن کو مولا نے خاص قسم کی تعلیم دی ہوئی تھی، ہر کسی کو وہ علوم نہیں دیے تھے. علم غیب جیسے ہم نے بتایا آپ کو، میسے میں تمار کو، حبیب ابن مظاہر کو اور دیگر لوگوں کو، اس طرح ان کو بھی دیا تھا. کمیل بن زیاد مولا علی کے ساتھ کوفی کی گلی میں گزر رہے تھے نماز فجر کے وقت، یہ ذرا پہلے، تو ایک گھر سے بڑی خوبصورت خوش الہانی کے ساتھ قرآن پڑھنے کی آوازیں آیا کرتی تھیں، ایک شخص پڑھا کرتا تھا. تو کمیل بن زیاد جو ہے وہ اکثر مولا سے کہا کرتے تھے مولا دیکھیں کتنی خوبصورت آواز ہے، کیا قرت ہے، کیا انداز ہے، کتنا خلوص ہے اس آواز میں، بڑی تعریف ہے. تو مولا کہتے تھے کہ میں اس شخص کے بارے میں تم کو بعد میں بتاؤں گا، بس یہ کہہ کے آگے بڑھ جاتے تھے. تو جنگ نہروان ہوئی، جنگ نہروان میں لاشوں کے پاس سے گزر رہے تھے مولا علی کمیل بن زیاد کی طرح کے ساتھ، کہ لیں گے اس شخص کو پہچانتے ہو؟ جب کمیل بن زیاد نے غور سے دیکھا تو پتہ لگا کہ یہ وہی قاری قرآن ہے جس کی آوازیں سنا کرتے تھے کوفے کی گلیوں میں، مسجد کی طرف جب جایا کرتے تھے. کہ لیں گے مولا یہ تو وہی شخص ہے. کہ لیں گے یہ وہی شخص جس کی تم تعریف کیا کرتے تھے، ایسے قرآن پڑھنے کا کیا فائدہ کہ جو انسان کو فائدہ نہ دے سکے. خود رسول اللہ کی حدیث ہے نا کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کی قرت کے سامنے تم اپنی قرت ہیچ سمجھو گے، جن کی نمازوں کے سامنے تم اپنی نمازیں ہیچ سمجھو گے، لیکن قرآن ان کے گلے سے نہیں اترے گا اور وہ دین سے اس طرح نکل جائیں گے کہ جیسے کمان سے تیر نکلتا ہے، یہ خوارج. تو ایسی قرت کا، ایسے فرفر قرآن پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں کہ جس لہجے میں، جس زبان میں علی کی ولایت اور علی کا تولا یعنی علی کی محبت کا اقرار نہ شامل ہو. تو قرآن پڑھنے کے لیے ضروری ہے آپ کے عقائد ٹھیک ہوں، عقائد ٹھیک ہوں گے تو قرآن آپ کو وہ دے گا جو اس کو دینا چاہیے. اصحاب سرین میں سے ہیں، مولا نے ان کو دعائے کمیل بہت مشہور ہے ہمارے یہاں شب جمعہ پڑھی جاتی ہے سکھائیں، بنیادی طور پہ یہ دعائے خضر ہے. اور ایک دفعہ مولا علی نے بصرے میں لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کے یہ کہا کہ لوگوں تم دعائے خضر کیوں نہیں پڑھتے، دعائے خضر پڑھا کرو. پھر انہوں نے یہ بھی بتایا کہ شب جمعہ پڑھو، نیمہ شعبان پڑھو 15 شعبان کو، اور کسی بھی وقت پڑھو، یہ تمہارے اوپر سے برائیاں، تمہارے اندر سے حسد اور تمہاری تمام مصیبتوں کو دور کر دے گی. یہ کہہ کر مولا علی خاموش ہو گئے، لوگ چلے گئے. اب آپ دیکھیے کمیل بن زیاد ابھی خاص لوگوں میں تھے نا، تو خاص لوگ تو ایکسٹرا ٹائم چاہتے ہیں، خاص لوگ جو ہیں وہ خاص قربت چاہتے ہیں. سب چلے گئے تو خاموشی سے مولا علی کے پاس پیچھے سے آئے، کہہ لیں گے مولا مجھے دعا تعلیم کر دیجیے، میں فقط سننا نہیں چاہتا، تعلیم کر دیجیے. جیسے ہم لوگ ہیں، کتنے لوگ ہیں دعائے کمیل کو سمجھ کے پڑھتے ہوں گے. تو انہوں نے کہا کہ میں صرف پڑھنا اور سننا نہیں چاہتا، مجھے تعلیم کر دیجیے اور میں چاہتا ہوں کہ یہ دعا لوگوں کی زندگیوں میں داخل ہو جائے، یعنی آپ مجھے سکھائیں پھر میں لوگوں کو سکھاؤں. تو مولانا نے ان کو بہت جسے کہتے ہیں کہ شاباش دی اور ان کے لیے دعا فرمائی کہ اللہ تمہیں ہر مصیبت سے دور رکھے. پھر تعلیم کی اور پوری انہوں نے دعا لکھی, یعنی تشریح اور توضیح اور تمثیل تمام چیزوں کے ساتھ پس منظر کے ساتھ, پھر لوگوں کو تعلیم دینا شروع کی. اب ہم دیکھو کہ کچھ لوگوں کو آپ دیکھتے ہیں فقہ یاد آ جاتے ہیں, فقہ کے ٹیچر ہیں بھائی, کچھ لوگوں کو دیکھتے ہیں ہمیں قرآن بھی یاد آ جاتا ہے بھائی, یہ قاری قرآن ہے, کچھ لوگوں کو ذاکر بھی ذاکر ہے. تو جہاں بھی لوگ کمیل کو دیکھتے ہیں ان کو دعائے کمیل یاد آ جاتی ہے. اچھا یہ وہی شخص ہے جو لوگوں کو جو ہے وہ دعائے کمیل دعائے خضر سکھاتا ہے. تو پھر لوگوں نے دعائے خضر کی بجائے اس کو دعائے کمیل کہنا شروع کر دیا, وہ دعا جو کمیل لوگوں کو بتاتا ہے سکھاتا ہے. دعا کمیل کو نہیں سکھائی تھی, دعا پہلے سے مشہور تھی دعائے خضر کے نام سے, لیکن کمیل اس دعا کے اسپیشلسٹ بن گئے تھے, ایکسپرٹ بن گئے تھے. لوگ ان کو دیکھ کے دعائے کمیل کو ذہن میں لے آتے تھے, وہی شخص جو دعائے کمیل سکھاتا ہے. تو پھر آپ نے جو ہے لوگوں کو دعائے کمیل سکھانا شروع کی اور الحمدللہ وہ ہمارے پاس اب تک موجود ہے. کہتے ہیں کہ مولانا کی شہادت کے بعد 40 سال تک یہ روپوش رہے. 40 سال بہت بڑا عرصہ ہوتا ہے, 40 سال کی عمر میں یہ روپوش ہوئے, 80 سال تک روپوش رہے, کسی کو نہیں پتا چلا یہ کہاں گئے. لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ غالباً ابن زیاد نے اپنی جیل میں ان کو رکھ لیا تھا, اور وہاں پہ ان کا نام کمیل نخعی نہیں بلکہ کمیل حمدانی پڑ گیا تھا, کیونکہ حمدان اور نخعی دو قبیلے ہیں یمن کے, ایک ساتھ ایک دوسرے کی سپورٹ میں رہا کرتے تھے. تو اس لیے لوگوں کے ذہن سے یہ محو ہو گیا کہ یہ کمیل ابن زیاد وہ نخعی ہیں, ابن زیاد نخعی یا پھر حمدانی. اور آپ کو معلوم ہے کمیل یہ جو حجاج بن یوسف تھا, یہ اس سے پہلے ابن زیاد تھا, ان کی جیلوں میں لاکھوں افراد تھے. خود فقط حجاج بن یوسف کی جیل میں 50,000 مرد اور 30,000 عورتیں بغیر چھت کے رہا کرتے تھے, کہ گرمیوں میں شدید گرمی اور سردیوں میں شدید سردی. اتنی زیادہ گرمی, اتنے زیادہ چہرے جھلس جاتے تھے کہ ایک عورت اپنے بچے سے ملنے آئی تو کہیں یہ تو میرا بچہ نہیں ہے, یہ تو حبشی ہے, میرا بچہ تو گورا تھا, یہ تو حبشی غلام رکھتا ہے کسی افریقہ کا. تو اس نے پھر اپنا ایک برتھ مارک دکھایا ماں کو, کہنے لگا ماں میں تیرا ہی بیٹا ہوں لیکن اس دھوپ کی وجہ سے میرا چہرہ جھلس گیا. بہرحال بڑے اس نے ظلم ڈھائی ابن زیاد نے بھی اور اس نے بھی. مولا کی شہادت کے بعد حالات خراب ہوئے, شیعہ علی پہ زمین تنگ ہوئی, پھر کربلا کا واقعہ ہوا. اچھا کربلا کے واقعے میں بھی ان کا نام و نشان نہیں ملتا, مثلا تمار کا ملتا ہے ہمیں, جو ہے وہ مالک اشتر کا ملتا ہے ہمیں, ان کا ملتا ہے مطالعہ سختی کا اور دیگر لوگوں کا, سلمان بن سرد کا ملتا ہے جن کو جو ہے وہ قید میں رکھا گیا. تو بہرحال کچھ لوگوں کا ہے کہ یہ ابن زیاد کی غالباً قید میں تھے. اچھا کسی طرح وہ چھٹ گئے قید سے, اور اس کے بعد جو ہے وہ حجاج بن یوسف آیا. حجاج بن یوسف جو ہے شاید جس کے بارے میں شاید کیا جس کے بارے میں عمر بن عبدالعزیز نے کہا تھا, دنیا جہاں کے لوگ اپنا اپنا خبیث اٹھا کے لے آئیں اور ہم اپنا خبیث حجاج کو پیش کریں تو ہمارا خبیث دنیا کے تمام خبیثوں میں بھاری ہوگا. یہ کس کا جملہ ہے؟ عمر بن عبدالعزیز کا. اتنا ظالم بادشاہ, اتنا صفاق بادشاہ تھا. تو حجاج بن یوسف نے جو ہے وہ ان کے گھر کی عورتوں کو اور ان کے قبیلوں کو قید کر لیا اور ہر قسم کی کاروباری بندش لگا دی ان کے قبیلے پہ. تو ظاہر سی بات ہے معاشی تنگی کا شکار ہوئے, تو بیچارے روپوشی سے نکل کر سامنے آئے. 82 سال ان کی عمر تھی, آپ اندازہ لگا لیے. اچھا 80 سال کی عمر میں انہوں نے حجاج کے خلاف قیام کیا تھا. ہوا یہ تھا کہ حجاج بن یوسف نے ایک شخص کو بھیجا فوج بنا کے ترکی, جاؤ وہاں جا کے لڑو. وہ لڑنے لگے, فتوحات ہوئی, لیکن ظاہر بات ہے سپاہی ایک وقت تک لڑتا ہے پھر تھک جاتا ہے. انہوں نے کہا بھائی ہمیں چند مہینے کا ریسٹ دیا جائے. جب حجاج بن یوسف کو لکھا تو حجاج بن یوسف نے پلٹ کے کہا کہ تم پہ بھی لعنت اور لشکر پہ بھی لعنت. وہ بڑا غصے میں آ گیا اور بھبھر گیا اور لشکر کو بتایا کہ یہ جواب آیا حجاج بن یوسف کی طرف سے. تو لوگوں نے کہا ہم تو اس کے خلاف جو ہے وہ جہاد کریں گے, قیام کریں گے. تو اس نے پورا لشکر لیا, اس لشکر میں کمیل بن زیاد بھی شامل ہو گئے, حالانکہ وہ لشکر مذہبی اعتبار سے حجاج بن یوسف کا ہم مذہب تھا, لیکن جو حجاج بن یوسف کے خلاف تھا بہرحال ظالم کے خلاف تھا, آپ بھی شامل ہو گئے. اور حجاج تو انتظار میں تھا کس طرح کمیل بن زیاد کو جو ہے میں پکڑوں. تو ان کے گھر والوں کو قبیلے والوں کو جب زندان میں قید کیا تو کمیل بن زیاد خود پھر آ گئے سامنے کہ میری وجہ سے میرے گھر والوں قبیلے والوں کو کیوں تنگ کر رہے ہو. حجاج بن یوسف نے کہا سامنے آنے پر اب بھی تیرے پاس وقت ہے, ابھی بھی تو علی سے براءت کا اعلان کر, میں آج تیری جان بخشی کر دیتا ہوں. دیکھ کمیل بن زیاد نے جواب کیا دیا, جواب تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ بس جس کے ہاتھ میں بیعت کر لی اور میں علی کے ماننے والوں میں سے ہوں, دیٹس اٹ. دیکھا جائے تو یہ جواب ایک تعصب پہ مبنی ہو جاتا ہے. ایک آپ نے پارٹی جوائن کر لی, جوائن کر لیا, وہ غلط ہو صحیح ہو, آپ کیسے کیسے, انہوں نے جواب کیا دیا, انہوں نے جواب یہ دیا تو مجھے علی سے بہتر شخص لا کے کھڑا کر دے میرے سامنے, میں اس کی بات کر لیتا ہوں. تو علی سے بہتر راہ مجھے دکھلا دے, میں اس راہ پہ چل پڑتا ہوں. کوئی جواب نہیں دے سکا, کوئی جواب تھا ہی نہیں, کوئی بہترین شخص تھا ہی نہیں. تو بات علی اور غیر علی کی نہیں ہے, بات ہے حق کی, بات ہے بہترین طریقے کی. جو بہترین طریقہ ہوگا اس کی طرف میں جاؤں گا, اس کی طرف میں لبیک کہوں گا. اب میں کیا کروں, کوئی اور طریقہ, کوئی اور شخصیت ہے ہی نہیں. مگر یہ وہ واقعات ہیں, یہ کمیل کی جو ہیں وہ قربانیاں ہیں جو ہمیں اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے. اور ان قربانیوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے زیارت کمیل بن زیاد پڑھیں, اور کوشش کریں کہ جب زیارت پڑھیں تو اس کو اردو ترجمہ بھی پڑھیں, تاکہ جو ان کے کارنامے عموماً, ان کی خصوصیات عموماً انہیں زیارات میں, انہیں دعاؤں میں موجود ہوتی ہیں, تو وہ بھی آپ کو جو ہے وہ سمجھ میں آئے اور روحانیت جو ہے وہ آپ کی پروان چڑھے. دیگر اصحاب کمیل بن زیاد کے علاوہ دیگر اصحاب کی خبریں وہاں موجود ہیں, مختصر سا تعارف ہم کروائیں گے, کیونکہ عموماً ان لوگوں کی زیارت نہیں کروائی جاتی ہے. اب جا کے ان کو کہیں گے تو اب وہ بیچارے پریشان ہو جائیں گے, بھائی یہ کون سی نئی زیارت ہے آپ لوگ نکال کے لیا. لیکن یہ بہرحال کتابوں میں مذکور ہے, منقول ہے. انشاءاللہ حالات ٹھیک ہوں گے اور ہمارا جو شیمانی جو ہے وہ بڑھے گا اور ہم تھوڑا سا آرگنائز انشاءاللہ بنیں گے. تو جیسے ہم نے بتایا تھا کہ وادی اسلامی علی قاضی بہت ہی مشہور شخصیت ہے, لیکن ان کی خبر پہ نہیں آتے, امام خمینی کے استاد, لیکن لوگ بھی نہیں جاتے. ہم پاکستانیوں کی بات کر رہے ہیں, ایرانی اور دیگر افراد آپ کو ملیں گے. تو انشاءاللہ یہ اصحاب جو کہ کمیل بن زیاد کی کمیل بن زیاد کے روزے کے آس پاس موجود ہیں, ان کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. ادیب بن حاتم, حاتم تائی کے بیٹے, آپ مولا کے ساتھ جنگ صفین میں رہے اور جنگ صفین میں ان کے تینوں بیٹے کام آ گئے, طریف, طارف اور طرفہ, تین بیٹے تھے ان کے. جنگ صفین میں تینوں جو ہے وہ شہید ہو گئے. جب ان کو پکڑ کے لایا گیا حاکم شام کے دربار میں, تو حاکم شام نے ان سے تنزیہ لہجے میں کہا تمہارے طرفات کا ہے, یعنی طرفات یعنی تمہارے تینوں بیٹے, یعنی طارف, طریف اور طرفہ. تو انہوں نے کیا جواب دیا, دیکھیں جواب سنیں. آدمی جب گفتگو کرتا ہے تو بہتر ہے کہ اس کا عقیدہ بھی ظاہر ہو جائے. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ جنگ صفین میں مارے گئے, انہوں نے کہا کہ جنگ صفین میں علی کی ہم رکابی کرتے ہوئے مارے گئے, یعنی مولا علی کے ساتھ دے تو تم پہچان جاؤ میں کس نظریے کا حامل ہوں. اب حاکم شام نے ایک اور طنز پھینکا, کہیں گے علی نے انصاف نہیں کیا, علی نے انصاف نہیں کیا, تیرے بیٹے کو مروا دیا اور ان کے بیٹے حسن حسین ابھی تک زندہ ہیں. اب ادی بن حاتم کا جواب سنیے, ہم آپ ہوں تو کہیں گے ہاں دیکھو یہ لوگوں کو پھنسوا دیتے ہیں اور ہمیں جو ہے ہمیں پھنسوا دیتے ہیں خود. ادی بن حاتم کا جواب دیا, کیا جواب دیا, تم نے بالکل ٹھیک کہا, علی نے انصاف نہیں کیا, خود شہید ہو گئے, میں ابھی تک زندہ ہوں. علی شہید ہو گئے اور میں ابھی تک زندہ ہوں, اس نے تو مجھے ان کے ساتھ شہید ہو جانا چاہیے, میں کیوں زندہ ہوں, علی نے واقعی انصاف نہیں کیا. تو یہ وہ جواب تھا جو ادی بن حاتم نے دیا, وہ پریشان ہو گیا. اسی طرح عبداللہ بن عفیف بائی آنکھ جنگ جمل میں ضائع ہو گئی اور دائی آنکھ جنگ صفین اندھے نابینا. اچھا اب آدمی نابینا ہو جائے, نابینا کیا ہو جائے, آدمی کو شوگر ہو جائے, بلڈ پریشر ہو جائے, گھر بیٹھ جاتا, محفل نہیں جانا, مسجد میں نہیں جانا, مدرسے نہیں جانا, نہیں ہمیں جو ہے بیمار ہونا ہے, 40 سال ہوئے نہیں آپ کی جو ہے وہ ہڈیاں درد کرنا شروع کر دیتی ہیں, بیٹی تم گھر سنبھال لو, یہ کر لو کر لو. دونوں آنکھیں ضائع بڑھاپے میں ابن زیاد نے سپاہیوں کو بھیجا, گھر پہ دھاوا کھول دیا. ایک بوڑھا شخص, نابینا شخص کیا کرے گا, ہم آپ تو ہاتھ پیر جوڑے گا, میں اندھا ہوں, نابینا ہوں, ہمارے یہاں تو نہ بھی ہو تو بھائی لنگڑا ہوں, کچھ پیسے دے دو. تو اندھا ہوں, نابینا ہوں, مجھے معاف کر دو, مجھ سے کیا جھگڑا تمہارا, میں تمہارا کیا بگاڑ لوں گا. یقین کیجئے جب فوجی آئے, مطلب جیسے کہتے ہیں نا کہ امام کے ماننے والے اور امام کے اہل بیت ایسے ہی ہوا کرتے ہیں, مسلم بن عقیل نے بھی یہی کیا نا, یہ بھی نکل آئے تلوار ہاتھ میں لے کے, نابینا نظر کچھ نہیں آ رہا, وہ ادھر ادھر. ان کی بچی بیٹی پیچھے سے چیخنے لگی, بابا ادھر, بابا ادھر, بابا ہم, ہماری بچی ہو تو کیا کہے گی, بابا باہر نہ نکلے, بابا مارے جائیں گے, بابا قتل ہو جائیں گے. وہ بچی گائیڈ کر رہی ہے بابا سیدھے ہاتھ کی طرف, دشمن آپ کا سیدھے ہاتھ میں, بابا ذرا آگے دیکھیے, بابا الٹے ہاتھ میں تیر آ رہا ہے. بچی پیچھے چیختی رہی اور آپ یعنی عبداللہ بن عفیف اسی طرح اسی حساب سے تلوار چلاتے رہے. جب تک شہید نہیں ہو گئے. مجھے کہتے نا کہ کہاں ایسی بیٹیاں, کہاں ایسے باپ, کہاں ایسے خاندان, اب کہاں ملتے. ہم تو چھوٹے چھوٹے بہانے ڈھونڈتے ہیں, یہاں اتنا بڑا بہانہ. اندھا ہے آدمی, اور بیٹی یہ نہیں کہہ رہی, رو نہیں رہی کہ بابا آپ مارے جائیں گے. بیٹی انکریج کر, حوصلہ افزائی کر رہی ہے. بابا سیدھے ہاتھ میں دیکھیے, بابا الٹے ہاتھ میں دیکھیے, بابا دیکھیے سامنے سے تیر آ رہا, بابا دیکھیے ادھر, بابا ادھر. اور جب تک وہ شہید نہیں ہو گئے وہ لڑتے رہے. یہ وہ لوگ تھے مولا علی کے جن کے بارے میں مولا نے کہہ دیا تھا. ان کو کہتے ہیں شرطۃ الخبیث, ان لوگوں کو جو مولا علی کے ہم رکاب ہوا کرتے تھے. شرطۃ, شرطۃ کہتے ہیں پولیس مین, سپاہی کو. خبیث کہتے ہیں, اصل میں پانچ حصے ہوتے ہیں, قلب لشکر ہے, مقدمہ ہے, محسرہ ہے, میمنہ ہے, یہ پانچ وہ ہوتے ہیں ان کے. تو یہ ایک خود بائی اٹ سیلف یہ جو گروپ تھا, یہ خود ایک فوج ہوا کرتا تھا. اس نے قسم کھائی تھی کہ جب تک ہماری لاشیں نہیں گریں گی مولا علی تک کوئی نہیں پہنچے گا. تو یہ لوگ ان میں شامل تھے, ان کی جو ہے وہ جنت کی ضمانت مولا علی نے دے دی تھی. سہل بن حنیف گورنر بصرہ, ان کے بارے میں آپ نجل بلاغہ میں پڑھتے رہتے ہیں, مکتوب ان کے بارے میں موجود ہیں. عثمان بن حنیف, یہ بھی سہل بن حنیف کے جو ہیں وہ بھائی تھے. احنف بن قیس, ان کے بارے میں کہا جاتا ہے صبر اور بردوادی میں بہت زیادہ آگے تھے اور بہت زیادہ ان کے ساری کا کیا کرتے. خباب بن ارت, یہ بہت ہی پرانے صحابی تھے, بدری صحابیوں میں ان کا شمار ہوتا تھا, اور رسول اللہ کے بعد علی کے اصحاب میں بھی ان کا شمار ہوا. پھر یہ اور اصحاب جن کی تفصیل ابھی ہم مزید نہیں جا سکتے, ہمیں آج اطراف مسجد کوفہ مکمل کرنا ہے, اور پھر جو ہے بارہویں دس میں بارہویں امام کی فیوریٹ مسجد, مسجد سہلا کی طرف بھی جانا ہے. تو عبداللہ بن یقدر, سلیم بن قیس الالی, نصر بن مزاحم, عبداللہ بن ابی رافع اور عبداللہ بن اوفا, یہ وہ مولا علی کے اصحاب ہیں جو آپ کو اسی قبرستان میں, سویہ نامی قبرستان میں مل جائیں گے. اب آئیے علی کے ایک اور فیوریٹ, علی کے بہت ہی مقدس, علی کے بہت ہی چاہنے والے میسم تمار, کہ جن کا نام آتے ہی آدمی کی آنکھوں میں نمی آ جاتی ہے. کربلا میں موجود نہیں تھے اور امام حسن کے ساتھیوں میں نہیں تھے, لیکن جو انہوں نے قربانیاں دی ہیں کربلا سے چند ہی دنوں پہلے, دس دن پہلے, اور کہتے ہیں کہ مولا کے کربلا وارد ہونے سے دس دن پہلے ان کی شہادت ہوئی ہے. میسم تمار کہتے ہیں کہ جب آپ یہ جب آپ حنانہ اور کمیل بن زیاد کی زیارت سے فارغ ہوئے, بس میں بیٹھے, بس میں بیٹھ کے اب آپ جا رہے ہیں کہاں, مسجد کوفہ. مسجد کوفہ جب آپ پہنچیں گے تو ڈائریکٹ مسجد کوفہ آپ اتر نہیں سکتے, وہاں پہ کوئی بس اسٹینڈ یا ایسا ایریا نہیں ہے. مسجد کوفہ سے پہلے میسم تمار کا روزہ ہے, اور میسم تمار کے ساتھ ایک گراؤنڈ ہے, وہاں پہ آپ کو گاڑی پارک کرنی ہوتی ہے, یعنی بس آپ کی پارک ہوگی. آپ اتریں گے تو آپ کو سب سے پہلے جو ہے میسم تمار پہ حاضری دینی ہے. کہتے ہیں بالکل ان کا لوکیشن ایسی ہے جیسے کربلا میں امام حسین کی قبر مبارک پہ جانے سے پہلے کس کی قبر پہ جانا پڑتا ہے, بالکل جو ہے حبیب ابن مظاہر کی قبر پہ جانا پڑتا ہے, اسی طرح میسم تمار کی جو ہے قبر پہ جانا پڑتا ہے. اس کے بعد آپ جو ہیں وہ آگے کی طرف بڑھتے ہیں, اور سامنے جب آپ کھڑے ہوں میسم تمار کی قبر پہ, تو سامنے جو ہے وہ آپ کو نظر آئے گا مسلم بن عقیل کا گنبد. کہتے ہیں کہ میسم تمار اور مسلم بن عقیل کا گنبد اور اس کے درمیان کی رہداری بالکل بین الحرمین کی طرح ہے, مولا عباس امام حسین کے, اور بالکل اتنا ہی تقریباً راستہ ہے, اور وہی جو ہے وہ ماحول ہے, وہی چہل قدمی کرتے ہوئے آدمی اپنے آپ کو جنت میں محسوس کر رہا ہوتا ہے. تو میسم تمار اپنے کھجور کے درختوں کے ساتھ وہاں موجود ہیں, اور کھجور کا درخت بھی کہتا ہے کہ میسم میں نے ابھی تک تیرا ساتھ نہیں چھوڑا, تو تنہے تنہا تھا, میں درخت کا تنا تھا, تو نے جو ہے وہ قسم کھائی تھی تن من دھن جو ہے وہ لگا دوں گا, لیکن مولا سے برات نہیں کروں گا, میں بھی جو ہے وہ قسم کھا کے بیٹھا تھا, میں بھی تیرے ساتھ تن من دھن کی قربانی دوں گا. تو دونوں نے دشمن کا مقابلہ سینہ تان کے کیا. میسم تمار کے جب مرکزی گیٹ پہ آپ داخل ہوتے ہیں, اندر جاتے ہیں تو دیوار ایک ستون ہے, اس پہ پانچویں امام, امام باقر علیہ السلام کی حدیث موجود ہے, سالح بن تمار مجھے تم سے اور تمہارے باپ سے شدید محبت ہے. آپ کے بیٹے تھے میسم تمار, کون سالح, تو کیا ہی خوبصورت, کیا ہی مقدس خاندان, کہ باپ بھی پاک و پاکیزہ, اس سے بھی محبت کا اظہار, بیٹا بھی پاک و پاکیزہ, اس سے بھی محبت کا اظہار. یہ دیکھیں بالکل بین الحرمین, آپ میسم تمار کے روزے پہ پشت کر کے کھڑے ہوں تو یہ بالکل اس طرح کا خوبصورت سا گنبد مسلم بن عقیل کا, اور اس کے سامنے جو ہے وہ مختار سقفی کا جو ہے وہ گنبد نظر آ رہا ہے آپ کو, اور بالکل واکنگ, اب تو وہ شٹل سروس شروع ہو گئی ہے, لیکن وہ اکثر لوگ جو ہے وہ واک کر کے جاتے ہیں. جب واک کر کے وہاں پہنچتے ہیں تو پہلے بیت علی اور اس کے بعد مسجد کوفہ نظر آتی ہے. آپ بنی اسد سے تعلق رکھتے تھے, مولا علی نے آپ کو خرید کے آزاد کیا, اور جب آزاد کیا تو پوچھا تمہارا نام کیا ہے, انہوں نے کہا میرا نام سالم ہے. اچھا رسول نے تو مجھے خبر دی تھی کہ تمہارا نام میسم ہے, تو انہوں نے کہا شرمندگی اس کے, ہاں آپ نے صحیح کہا, میرے ماں باپ نے میرا نام جو ہے وہ میسم رکھا ہے. کہنا بس پرانا نام ہی سے اچھا ہے, اچھا ہے بہتر ہے. اور پھر یہ کھجوری بیچتے تھے, تو تمر کہتے ہیں کھجور کو عربی میں, تو ان کا نام تمار جو ہے وہ پڑ گیا. اس کا ایک واقعہ بھی آپ نے سنا ہوگا. اچھا مولا علی اس واقعے کے وقت خلیفہ تھے, جب بعد میں خلیفہ ہوں حکمران ہوں, خلیفہ حکمران کیا ہو, تھوڑے سے پیسے آ جائیں, گاڑی اچھی آ جائے, ایک اچھا گھر ہو جائے, تو آپ اپنے غریب رشتہ داروں کو ذرا ڈسٹینس پہ رکھ دیں, کہ ذرا سا فاصلہ رکھ کے بات کریں. تو مولا علی ٹہلتے ہوئے بازار کوفہ پہنچے, وہاں پہ مسجد میں تمار بیٹھے ہوئے, کہہ لیں گے مجھے نماز پڑھنی, کہنا کوئی بات نہیں جاؤ میں تمہاری جگہ بیٹھا ہوں. مولا علی بیٹھ گئے ان کی جگہ پہ, کس کی جگہ, مسجد میں تمار کے بیٹھے. تو ایک شخص آیا, کہہ لیں گے ایک درم کے کھجور ملیں گے, کہہ لیں گے ہاں ملیں گے, کہہ لیں گے کتنے ملیں گے, کہہ لیں گے جتنی تو لے کے جاتا ہے. اس نے کہا اچھا, انہوں نے کہا کہ یہ تو بڑا عجیب شخص ہے, اس کو میں بیوقوف بنا دوں گا, کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو اس نے کہا کہ مولا نے کہا کہ تو رکھ دے درہم سامنے, اور جتنی تو کھجور لے کے جاتے اٹھا کے لے جا. ہوتا ہے نا سبزی کی پھر پھل کی دکان پہ جائیں, اس کو ریٹ معلوم ہی نہیں ہوتے, اور جو ہے وہ اس کو سمجھ نہیں آتا میں کیا دوں. انہوں نے کہا آپ کو معلوم ہے, آپ خود ہی اپنے حساب سے لے لیں. تو مولا نے کہا تو اپنے حساب سے لے لے جتنے تو لے کے جاتا ہے. کہنے لگا یہ تو کھوٹا سکہ ہے نمبر ایک, نمبر دو اگر صحیح بھی سکہ ہوتا تو میں زیادہ لے کے جاؤں تاکہ جو ہے وہ بیوقوف بنا سکوں. نعوذ باللہ. پتا تھا مولا علی ہے, گھر گیا اور اپنی زوجہ کو, زوجہ جو ہے وہ محب علی تھی, تو کہا کہ تم بڑی ماننے والی ہو, تم سمجھتی ہو بڑے ذہین و فتین اور وہ ہیں, سلونی کا ممبر سنبھالے ہوئے, بیوقوف بنا کے آ گیا ہوں میں ان کو. نعوذ باللہ. کہ کیا کیسے بنا, کھوٹا سکہ دیا, اور صحیح بھی دیا ہوتا تو مٹھیاں بھر بھر کے لائے ہوں, جھولی بھر کے لائے ہوں, اور ان کو پتہ ہی نہیں کھجور کا بھاؤ نہیں معلوم ان کو, تو سلطنت کیا چلائیں گے. وہ اس طرح بڑھ کے مارنے لگا, تو اس کی بیوی نے کہا کچھ بھی ہو تو مولا کو بے خوب نہیں بنا سکتا. اور انہوں نے کہا میں نے تو بنا دیا, بہرحال یہ ہے کہ منہ میں کھجور ڈالی تو. اچھا اس دوران جو ہے وہ حجر وہ آگے بھی سمے تمار, کہ لیں گے مولا کیا بزنس کیا کوئی یا دوستی یاری میں دے دیا, اونٹ تو تقسیم کیے تھے آپ نے, ہم ہوتے تھے یہی ڈر ڈر کے ڈر ڈر کے جا رہے ہوتے, اس طرح اونٹ دے دیا تھے کھجور پورا ٹھیلا کوئی دکان نہ دے دیں. چلے جی مولا کچھ بزنس کرنا, ہاں بزنس کیا یہ ہے درہم, اور کھجورے لے کے گیا وہ. مولا نے جب کھجور درہم اٹھایا, مولا یہ کیا, یہ تو کھوٹا ہے. چلے کھوٹا ہے تو پھر کھجور بھی کڑ گئی ہوگی. تو وہ آیا واپس, اب وہ واپس آیا منہ بناتے وہ کہنے لگا میں عدل علی کے عدل پہ جو ہے ضرب لگاؤں گا. علی آپ بڑا انصاف کرتے ہیں, بڑے خلیفہ ہیں, آپ نے کڑوی کھجورے دے دی, کہنا تو نے بھی تو کھوٹا سکہ دیا تھا. تو اس کو جب سمجھایا وہ بہت شرمندہ ہوا. تو مولا علی نعوذ باللہ جو ہے وہ کسی دھوکہ نہیں کھاتے, اور وہ درگزر کوشی سے کام لیتے کہ دیکھ سکیں کہ وہ بندہ جو ہے ایمان کے کس درجے پہ ہے. وہ اپنی جنت کھو کر جہنم لے کے چلا جائے تو مولا کا کیا قصور. کہتے ہیں کہ ایک دن ان کا بزنس نہیں ہوا, کس کا, میسم کا, فقط پورے دن ایک درہم. آدمی کیسا منہ لٹک جائے کچھ بھی نہ ملے تو وہ بس ایک درہم مل جائے تو کیسا چہرہ عجیب سا ہو جاتا ہے. لیکن مرحال انہوں نے صبر کیا, تو انہوں نے کہا مولا علی نے میسم تجھے معلوم ہے کہ آج پورے دن اس کوفے شہر میں فقط ایک درہم حلال کا آیا تھا, اور وہ بھی تیرے حصے میں آیا. اگر ہم سمجھتے ہیں کہ میسم کو وہ درہم بھی نہ ملتا تو مولا کی جو زیارت ہو رہی تھی, ابھی آپ نے لیکچر سنا, اگر یہ بھی نہ ملتا تو جو مولا کی زیارت ہو رہی تھی وہ کافی تھا, وہ بھی جو ہے وہ لے کے چلے جاتے جنگی کمالات. اچھا آپ مولا کے اصحاب پہ تھوڑی سی وہ کریں, دقت کریں, رحمت کریں, تو فقط یہ جنگجو سپاہی نہیں ہوا کرتے تھے, یہ باقاعدہ ایک ان کے اسٹوڈنٹ اور طالب علم بھی ہوا کرتے تھے. شرطۃ الخمیس, جب نے بتایا کہ یہ ان لوگوں میں شامل تھے, اور ہر وقت جو ہے وہ مولا علی کے ساتھ ساتھ رہا کرتے تھے کہ ہم جو ہے آپ کے ساتھ ہیں, جب بھی کوئی مسئلہ ہوگا ہم آگے ہوں گے, چاہے جنگ ہو چاہے امن ہو. اصحاب اسرار کہتے ہیں ان کو خبریں دی بھی تھی, اور یہ جو ہے لوگوں کو وہ خبریں بتایا کرتے تھے. بعض اوقات کچھ ایسے لوگوں کو بتایا کرتے تھے جو ہضم نہیں کر سکتے تھے, تو وہ پریشان ہو جاتے تھے. اچھا ایک دفعہ مولا علی نے ان سے کہا کہ مصر, ایک وقت آئے گا کہ ابن زیاد تجھے مجھ سے براءت کے لیے کہے گا, تو تم کیا کرو گے؟ انہوں نے کہا کہ مولا میں ہرگز ایسا نہیں کروں گا. تو انہوں نے کہا تمہیں معلوم ہے اگر تم ایسا نہیں کرو گے تمہارے ساتھ کیا ہوگا؟ کیا ہوگا کہ تمہارے ہاتھ پیر کاٹے جائیں گے, تمہاری زبان کاٹی جائے گی, تمہیں سولی پہ لٹکایا جائے گا, تمہیں قتل کر دیا جائے گا. تو ابن زیاد نے کہا کوئی بات نہیں مولا میں صبر کر لوں گا. تو پھر اس طرح تو میرے ساتھ جنت میں ہوگے تم, کیا خوشخبری دی, اگر تم نے ایسا کیا تو پھر تم میرے ساتھ ہوگے, تم بالکل گھبراؤ مت. امام حسین نے بھی بتلا دیا تھا کہ دیکھو یہ فلاں فلاں, تو مولا جی نے بھی ان کو بتلا دیا تھا کہ اگر تمہاری شہادت ایسی ہوگی اور تم شہادت پہ صابر ہو شاکر ہو تو بس انشاءاللہ تم جو ہے وہ ہمارے ساتھ ہو. کہتے ہیں کہ جب شہادت سے چند مہینے پہلے یہ گئے مدینے اور مکہ, شاید ان کو خبر, شاید یقین ان کو معلوم ہو گیا تھا میرا وقت آخر ہے تو میں آخری زیارت کر لوں. مسجد نبوی بھی گئے, مکے بھی گئے, اور وہاں موجود اصحاب سے ہی ملے, ام سلمہ سے خصوصی طور پہ ان کا تذکرہ ملتا, ام سلمہ سے ملے. تو ام سلمہ نے بتایا کہ تمہارے تمہیں جو ہے بہت اچھے اس سے یاد کیا کرتے تھے رسول اللہ, اور وہاں کے جو اصحاب تھے آئمہ تمام لوگ جو ہے وہ بڑی اچھی نظروں سے جو ہے وہ دیکھا کرتے تھے میسم کو. ابن عباس سے ان کی ملاقات ہوئی. ابن عباس کون؟ مفسر قرآن, علی کے بہترین شاگردوں میں شمار ہوتے ہیں, اور ان کی اسپیشلٹی تھی تفسیر قرآن. جب بھی آپ پڑھیں گے انشاءاللہ تو جگہ جگہ آپ کو ابن عباس کا تذکرہ ملے گا. یہ وہی ابن عباس ہیں جن کو مولا علی تعلیم دیا کرتے تھے بسم اللہ, سورہ فاتحہ شروع کی, بسم اللہ شروع کی, بسم اللہ میں بے پہ اٹک گیا, بے کا نقطہ ہی ڈیفائن نہیں ہوا پوری رات. تو ابن عباس ون آف دا برائٹ اسٹوڈنٹ آف امام علی, وہ بہت ہی خاص شاگرد تھے. وہ تک میسم تمام سے ڈکٹیشن لیا کرتے تھے, وہ آگے اپنا جسے کہتے ہیں کہ علم و برداشت لے کے میسم تمیار تمام مجھے بتلائیے آپ نے جو علم حاصل کیا علی سے مجھے بھی سکھائی ہے مجھے. تو میسم تمیار نے ان کی کچھ چھوٹی سی مختصر سی کلاس لے لی تفسیر سے متعلق, اور اس کے بعد جو ہے اپنے بارے میں بتایا کہ دیکھو میں اس طرح شہید کیا جاؤں گا. اب وہ ابن عباس لکھے جا رہے ہیں. پھر جب آخری صفحہ انہوں نے دیکھا کہ جس میں انہوں نے اپنی شہادت کی خبر دی ہوئی تھی, کہ یہ تھوڑا سا ایررلیونٹ ہو گیا, یہ کچھ زیادہ کہہ گیا, تو یوں کر کے وہ پھاڑنے لگے کہ یہ لگتا ہے کہ علم نجوم علم کہانت کو استعمال کرتے ہوئے آپ نے اپنی شہادت کی بات کر کے. نہیں نہیں بالکل صحیح کر رہا ہوں مولا علی سنی, تم ایسا کرو اس تحریر کو اپنے پاس رکھ لو اور کچھ دن صبر کر لو, اگر میری شہادت اس طرح ہو گئی تو ہو سکتا ہے تمہیں یہ تحریر پھاڑنی نہ پڑے, یہ تمہارے کام آ جائے. تو ابن عباس نے وہ تحریر سنبھال کے رکھ لی, اور کچھ ہی دنوں بعد پتہ چلا کہ ان کو بالکل اسی طرح شہید کیے گئے جس طرح انہوں نے خبر دی تھی, اور پھر جو ہے وہ باز رہے اس تحریر کو پڑھنے سے. تو ابن عباس جیسے مفسر قرآن مولا علی کے بالکل قریب ترین شاگرد, زیادہ وقت گزارا ہوگا ابن عباس نے بہ نسبت میسم تمار کے, ان کے خاندان کے تھے لیکن پھر بھی وہ ڈپینڈنٹ تھے, انحصار کرتے تھے میسم تمار کی جسے کہتے ہیں معرفت پہ, ان کے علم پہ. ایک دفعہ کشتی میں بیٹھے ہوئے تھے ایک ابو خالد نامی شخص کے ساتھ دریائے فرات پہ, ایک دم سے اچانک سے کہنے لگے حاکم شام کا انتقال ہو گیا. ایک دم ہم کہیں بیٹھے ہوئے ہوتے نا پاکستان جیت گیا, پاکستان جیت گیا. ہاں بھائی میں نے اسکور دیکھا میرے جو ہے موبائل پہ اسکور آیا کہ پاکستان جیت گیا اتنے رن سے جیت گیا. تو اس زمانے میں اس قسم کی خبریں ہوا کرتی تھیں مولا علی دیا کرتے تھے. نعوذ باللہ, میرا مجھے لگتا ہے کہ اگر مولا علی آ جائیں تو ہم لوگ یہی کہیں مولا علی ذرا بتائیں اسکور کیا ہے, موبائل کام نہیں کر رہا انٹرنیٹ. ضرور زمانے میں لوگ مولا علی سے کچھ پوچھنے کی بجائے ایمان کو بڑھانے کی بجائے میرے سر میں بال کتنے ہیں میری بکریاں کدھر ہیں, یہ الٹے سیدھے سوال. تو آج کل بھی لوگ یہ ٹی ٹوینٹی کا جو ہے یا ٹورنامنٹ کا یا فٹ بال کا میچ پوچھیں گے. تو اب وہ شخص لگا یہ کون سا وقت ہے, یہ کون سا ماحول ہے یہ بات کرنے کا, بیٹھے بیٹھے ایک دم سے ان کو جو ہے وہ جوش آیا اور حاکم شام مر گیا. تو کچھ جمعے کے دن جو آنے والا جمعہ تھا اس دن خبر آ گئی کہ حاکم شام کا انتقال ہو گیا. کہتے ہیں یہ بات تو تین دن پہلے جو ہے انہوں نے بتلائی تھی. اب وہ کیلکولیٹ کرنے لگے ایگزیکٹلی وہاں بھی کچھ آیا شام میں بھی اور یہاں بھی, کنفرم کیا تو پتہ چلا ایگزیکٹلی وہی وقت تھا کہ مشام کے مرنے کا جس وقت وہ دونوں کشتی میں بیٹھے ہوئے تھے اور میسم نے یہ جملہ کہا تھا کہ مشام کا انتقال ہو گیا. تو ان کو مولا نے نہ صرف اپنی شہادت کی خبر بلکہ دوسروں کے حال احوال بتلا دیے تھے. یہ جب ابن زیاد کی جیل میں تھے, ان کی مولا آپ نے شاید وہ مووی بھی دیکھی ہو جس میں جو ہے مختار کے ساتھ ان کی ملاقات ہے, تو مختار کو باقاعدہ وہ شاباش دے رہے تھے, اس کی ان کی حوصلہ افزائی کر رہے تھے, اور وہ بڑا پریشان کہ یہ مجھے کیوں شاباش دے رہے ہیں حوصلہ افزائی کر رہے ہیں. اور کہتے ہیں کہ اسی دن مختار کی آزادی کا پروانہ آیا کہ مختار کو جو ہے وہ آزاد کر دو. مختار کو جو ہے وہ انہوں نے آزاد کر دیا, پھر بعد میں انہوں نے گروہ بنایا اور وہ جیتے. تو یہ میسے میں تمار کو خبریں کس نے پہنچائی تھی؟ مولا علی نے پہنچائی تھی, اور وہ خبریں پھر جو ہے وہ لوگوں نے پہنچائی. ان کی شہادت بڑی عجیب ہے اور واقعی دل ہلا دینے والی اور خون کے آنسو اور رونے والی ہے. یہ جب گئے تھے کمیل یہ ابن زیاد کے دربار پر, اچھا اکثر تاریخی جگہوں پہ لکھا ہوا بھی ہے کمیل ابن زیاد, اور بریکٹ میں لکھا ہوا تھا ڈزنٹ مین ابن زیاد, ہی ہیز نو ریلیشن ود ابن زیاد. لوگ ابن زیاد کو کمیل بن زیاد سے ملا دیتے ہیں, کہ ایسا نہیں. ہور بن یزید ریائی, یزید تو اس کے نام سے بھی آتا ہے, اس کا مطلب نہیں یزید کا بیٹا. تو وہاں نام اس زمانے میں ایسے ہی ہوا کرتے تھے, لوگ رکھتے تھے برن عبد الرحمٰن ابن ملجم, نام دیکھیں اور کام دیکھیں آپ. تو یہ گئے وہاں پر تو ابن زیاد موجود تھا, تو اس نے کہا کہ علی کی سے برات کا اظہار کروں گا, میں تو نہیں کروں گا علی سے برات کا اظہار, کل پھر مرنے کے لیے تیار ہو جا کر لیں گے. اس کی خبر تو مجھے مولانا نے بہت پہلے دے دی ہے. جب مولانا نے جب خبر دی تھی تو وہ مقام بھی بتلا دیا, دیکھ لیں یہ ہے وہ کھجور کا درخت جہاں تمہیں قربان کیا جائے گا, شہادت تمہاری ہوگی جو جہاں تمہیں ہمیں بتا دیا ہے کہ یہاں پہ تمہیں آئے گی پولیس پکڑ لے, یہاں پہ تمہیں پکڑ کے مارا جائے گا, یہاں پہ تمہیں جو تمہارا سر کاٹا جائے گا. ہم فوراً کینیڈا کا ٹکٹ کٹا لیں امیگریشن میں, پاکستان آئیں گے نہیں ہم کچھ بھی ہو جائے. یقین کیجئے اس دن سے روزانہ پانی, کیا ایمان دیکھیں آپ, ہمارے تو ہاتھ کانپ جائیں, پانی دے رہے ہیں. یہ نہیں کہ دعا کر رہے ہیں اللہ میاں کس طرح نیست نابود ہو جائے, درد یاد ہٹ جائے, کچھ ہو جائے, تو پانی دے رہے ہیں. پھر دو رکعت نماز شکرانہ, دو رکعت نماز شکرانے کی اللہ نے اتنی بڑی توفیق دی. ابھی سے اپنے آپ کو وارم اپ کر رہے ہیں, ابھی اپنے آپ کو تیار کر رہے ہیں اور بڑے خوشی اور خوشی سے بہت سکون سے بالکل تیار ہیں. تو ابن زیاد کے دربار میں پہنچے, ابن زیاد نے کہا کہ اگر تو علی سے براءت کا اظہار نہیں کرے گا تو میں تیار ہو جا موت کے لیے, کہنا میں تو تیار ہوں, مرنے اس کی مجھے خوشخبری دی ہے. اب وہ ابن زیاد جو ہے اور پریشان غصے میں کہ کیا خوشخبری دی ہے, کہیں انہوں نے کہا ہے کہ تو مجھے قتل کرے گا, میرے ہاتھ پیر کاٹے گا اور میری زبان کو قطع کرے گا. تو اب یہ سوچنے کا میں کیا کروں, اس کے کانفیڈنس کا اظہار. اچھا مارنا کوئی مسئلہ نہیں ہے دشمن کو ابن زیاد حجاج ان لوگوں کے لیے, لیکن جب یہ ان لوگوں کے کانفیڈنس دیکھا کرتے تھے نا تو ان کے تن بدن میں آگ لگ جایا کرتی تھی. یہ کیسے لوگ ہیں, کس مٹی کے بنے ہوئے لوگ ہیں. میں اس کو موت کی خبر دے رہا ہوں, یہ کہہ رہا کہ بہت اچھی بات ہے, ویل ڈن, موسٹ ویل کم, گو اہیڈ. تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے میں تیرے ہاتھ پیر تو کاٹوں گا, سولی پہ بھی چڑھاؤں گا, لیکن تیری زبان نہیں کاٹوں گا. یہ بتلانے کے لیے کہ تیرا مولا جھوٹا ہے, میں سولی پہ بھی چڑھاؤں گا, ہاتھ پیر بھی کاٹوں گا, زبان نہیں کاٹوں گا تیری. کہنے لگے میرا مولا جھوٹ بول ہی نہیں سکتا, نہیں مر سکتا. تو اب کیا کیا, اچھا جس کے خلاف انہوں نے کمپلین کی تھی وہ تھا کوفے کا والی عمر بن حریث, اس کے گھر کے اپوزٹ جو درخت تھا وہاں دی, کیونکہ عمر بن حریث کی کمپلین کرنے گئے تھے کوفے والے, بھی ظاہر سی بات ہے انہیں کو آگے بڑھاتے تھے کہ بھئی یہ بڑی کمپلین وہ کر رہا ہے, کرپشن کر رہا ہے, ٹیکس لے رہا ہے, قیمتیں جو ہیں ہمیں جو ہے وہ زیادہ کرنی پڑ رہی ہیں, کاروبار نہیں ہو رہا, سارا مندہ ہو گیا جیسے ہمارے حکومتیں کرتی ہیں. تو عمر بن حریث کی کمپلین کرنے گئے تھے, شکایت کس کے پاس, ابن زیاد کے پاس, کہ اپنی کوئی کمپلین نہیں, کوئی شیعہ علی یا مذہب اہل بیت کے حوالے سے ماں کے حوالے نہیں, کہ بھئی یہ عوام پریشان ہیں کوفے کے تاجر, جس طرح ہمارے یہاں آل کراچی ٹریڈ ایسوسی ایشن ہوتی ہے, اس میں کوئی بہت بڑا بزنس مین ہوتا ہے, کوئی کھجور والا تو نہیں ملے گا ہم کو, کیونکہ اس نے کھجور والے کو بنا دیا کہ یہ جو ہے کلمہ ہاں بلند کرنے کی استطاعت رکھتا ہے. میں نے کہا تمام لوگوں نے مجھے اپنا نمائندہ بنا کے بھیجا ہے اور آپ جو ہیں اس کو نکالیں, اس کو ہٹائیں اپنی جگہ سے. حریث بھی پہنچ گیا, عمر بن حریث بھی, انہوں نے نہیں ایسی کوئی بات نہیں, یہ جو ہے بس شیعہ علی میں سے ہے اور یہ جو ہے لوگوں کو آپ کے خلاف بھڑکا رہا ہے, الٹا جو ہے ابن زیاد کو پٹی پڑا دی. خیر ابن زیاد تو بہانہ ڈھونڈا کرتا تھا کہ کسی طرح جو ہے میں قتل کروں ان لوگوں کو چن چن کے. تو اس نے کہا بھائی تمہارا سارے دعوے غلط ہیں, حریث عمر بن حریث تو کہہ رہا ہے کہ ایسا نہیں ہے, اور حریث تم فکر نہ کرو میں تمہارے گھر کے سامنے اس کو سولی پہ چڑھوں گا. اور عمر بن حریث کے گھر کے سامنے وہی درخت تھا جس کے سامنے اشارہ کر کے مولانا نے کہا تھا کہ یہی وہ درخت ہوگا کہ جہاں تمہیں سولی چڑھائی جائے گی. اچھا یہاں ذہن میں رکھیں, ایک ہوتا ہے پھانسی اور ایک ہوتا ہے سولی. پھانسی یہ ہوتا ہے کہ آپ کو تختہ دار پہ چڑھایا, پھندا ڈالا, تختہ ہٹایا, آپ نیچے گئے یعنی اوپر گئے, یا تو آپ کی ہڈی ٹوٹی یا سفوکیشن دیا آپ انتقال ود ان فیو منٹس. سولی ایسی نہیں ہوتی, سولی یہ ہوتی ہے جیسے سلیب پہ چڑھاتے ہیں کیلے ٹھوک کے یا رسیوں سے باندھ کر, کھجور کا کوئی تنا منتخب کرتے تھے اور اس پہ رسیوں سے باندھ دیا کرتے تھے, تو ان کو جا کے باندھ دیا. اچھا اس وقت یہ بھی کیا کرتا, اچھا اس کا مقصد, سولی کا مقصد صرف اور صرف یہ ہوا کرتا تھا کسی طرح تڑپا تڑپا کے مارے, صرف یہ نہیں کہ مجھے خوشی ہو میں اپنے دشمن کو تڑپا تڑپا کے, نہیں, ہو سکتا ہے اس تکلیف کی وجہ سے اپنے نظریے سے پھر جائے, بس وہ یہ چاہتے تھے کہ دیکھو ایسے ہوتے ہیں علی کے چاہنے والے جو ہے وہ تھوڑی سی تکلیف برداشت نہ کر سکے, اور ہمیں فخر ہے, ہمیں فخر ہے کہ اگر ہم لوگوں کو تکلیف دی جائے انشاءاللہ ہم اپنے نظریے سے نہیں پڑیں گے. بولٹن مارکیٹ کا, بولٹن مارکیٹ میں جو دھماکہ ہوا تھا بم بلاسٹ کا, وہ اس بات کی ویڈیو فوٹیج اس کی گواہ ہے کہ لوگ بھاگے نہیں تھے, علم گرا نہیں تھا, بم بلاسٹ ہوا تھا, لوگ شہید ہو چکے تھے لیکن پھر بھی جلوس جاری رہا, یعنی کہ جلوس کینسل نہیں. بہر تو انہوں نے کہا کہ میں تجھے سب کچھ کروں گا تیرے ساتھ, تیری زبان نہیں کاٹوں گا صرف بتانے کے لیے کہ تیرا مولا جھوٹا ہے. ان کو جو ہے وہاں پہ سولی پہ چڑھا دیا گیا, رسیوں سے باندھ دیا گیا, پیٹ پہ خنجر بھونک دیا جاتا تھا, گھوپ دیا جاتا تھا, اور اس طرح گھوپا جاتا تھا کہ خون زیادہ نہ نکلے, بالکل اندر تک ہینڈل اس کا جو ہے وہ برچی کا جو ہے وہ باہر رہتی تھی اور خون ٹپکتا تھا ایک ایک قطرہ, جسے تکلیف ہوا کرتی تھی. آپ کا ایک زخم لگ جائے آپ فوراً سنی پلاس اور کوئی بینڈیج اور مرہم, وہ خون ٹپک رہا تھا, پہلے دن ٹپکا, دوسرے دن خون ٹپکتا رہا, اور وہ اسی طرح پھر دوسرے دن جو ہے کہا کہ اس کے ہاتھ پیر کاٹو, انہوں اس کے ہاتھ پیر کاٹے. اچھا ہم آپ یا کوئی شخص ہو تو وہ کیا کہے گا, وہ کہے گا مجھے چھوڑ دو, میری جاں بخشی کر دو, مجھے کہیں کہیں لے جاؤ, میں یہاں پہ کچھ نہیں کروں گا, کوفے بھی نہیں رہوں گا. کہتے ہیں کہ میسم تمار اس حالت میں لوگوں کو کہا کرتے تھے, اے لوگوں آؤ, آخری وقت ہے, میں تمہیں مولا کی وہ حدیثیں سناؤں جو تم نے اس سے پہلے کبھی نہیں سنی ہوں گی. آخری وقت تھا, شہادت قریب تھی, انہوں نے کہا میں ایسی حدیثیں سناؤں گا کبھی نہیں سنوں گی, میں تو جا رہا ہوں اس دنیا سے, اچھا ہے میں تمام راز افشا کر کے جاؤں. پھر انہوں نے مولا کے اہل بیت کے فضائل بیان کرنا شروع کیے اور بنو امیہ کے رضائل بیان کرنا شروع کیے, اور لوگوں کا اجتہام, بازار خالی ہو گئے, دکانیں ویران ہو گئیں, رستے سنسان ہو گئے, لوگ کہاں ہیں, سولی کے پاس, لوگ کیا کر رہے ہیں, میسم تمار کو سن رہے ہیں. پورا شہر کوفہ اس کھجور کے درخت کے تنے کے گرد حالہ باندھ کے کھڑا ہو گیا, اور سامنے اس کا گھر عمر بن حریث کا, وہ پریشان کہ میرے گھر کے سامنے مجمع, اور میرے ہی بارے میں, میرے ہی حکمرانوں کے بارے میں جن کا میں کھاتا ہوں ان کے بارے میں لڑائیاں ہو رہی ہیں. اب یہ گیا عمر بن حریث ابن زیاد کے پاس کہ تو نے یہ کیا کیا, کس شخص کو سولی دے دی, تجھے تو اس کو خیدان میں رکھ کے خاموشی سے مار دینا چاہیے تھا. مطلب کیوں, کیا ہوا, کہتے تھے وہ تیرے بارے میں, بنو امیہ کے بارے میں زہر اگل رہا ہے, اور علی کی حدیثیں بتا رہا ہے کہ علی نے یہ کاری نہ ہوگا, پورا کوفہ جمع ہے, یہ نہ ہو کہ ہجوم وہاں سے ہٹ کر تیرے دربار پہ دھاوا بول دے. اسے فوراً اپنے غلام کو کہا کہ جلدی سے جا اس کی زبان قطع کر دے. جب زبان قطع کرنے کے لیے ابن زیاد کا غلام اوپر چڑھا تو فوراً انہوں نے اپنے بیان کو روک کے کہا, لوگوں میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میرے مولا نے کہا تھا کہ تمہارے ہاتھ پیر کاٹے جائیں گے اور تمہاری زبان قطع کی جائے گی, تو ابن زیاد نے کہا تھا میں تیرے ہاتھ پیر تو کاٹوں گا لیکن زبان قطع نہیں کروں گا, یہ بتانے کے لیے کہ تیرا مولا جھوٹا ہے. تو دیکھ میرا مولا جھوٹا نہیں ہے, ابن زیاد جھوٹا ہے, دیکھو آج میری زبان قطع کی جا رہی ہے. بس اس نے یہ کہا میسم تمار نے, غلام ابن زیاد کے غلام نے اسی وقت ان کی زبان کو قطع کیا, اور زبان قتل کرنے کے چند ہی لمحوں بعد آپ کی روح جو ہے پرواز کرے. ان للہ و انا الیہ راجعون. تو میسم تمار آپ نے دیکھا کہ یہ وہ لوگ تھے, کمیل بن زیاد, یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے حقیقی معنوں میں مولا کے دعوی محبت کو جو ہے وہ سچ ثابت کر کے دکھایا. ہم جو ہے بڑے آرام سے کہہ دیتے ہیں کہ ہم مولا علی کے ماننے والے ہیں, اہل بیت کے چاہنے والے ہیں, لیکن تھوڑی سی تکلیف, دھوپ کی تھوڑی سی تکلیف, روزے کی تھوڑی سی تکلیف, بھوک پیاس کی نہیں برداشت ہوتی. یہاں پورا کا پورا کمیل بن زیاد کی گھر کی عورتوں کو زندان میں ڈال دیا گیا, کمیل بن زیاد کے قبیلے کو زندان میں ڈال دیا گیا, میسم تمار کو ان کے گھر کے سامنے, ان کے محلے والوں کے سامنے جس کی شکایت کرنے گئے تھے اسی کے گھر کے سامنے سولی بھی چڑھا دیا. تین دن تک وہ لٹکے رہے, اور مولا نے کہا تھا کہ تمہیں تمہاری زبان پتا ہوگی, تم اس تکلیف سے گزرو گے اور پھر تمہارا جو ہے وہ انتقال ہوگا, تم قتل ہونے کا کوئی بات نہیں, اگر ہو بھی جاؤں تو میں صبر کروں گا. کہتے ہیں کہ ابن زیاد نے سختی سے منع کیا تھا کہ میسم تمار کی لاش کو کوئی نہ دفنائے, لیکن کچھ دن گزرے, خاموشی سے رات کے اندھیرے میں قبیلہ مراد کہ لوگ آئے اور خاموشی سے آپ کو جو ہے اسی درخت کے پاس جو ہے وہاں پہ تدفین دفنا دیا گیا, اور پھر بعد میں لوگوں کو پتہ چلا تو وہ بہرحال کچھ نہیں کر سکتے. بہرحال یہ ہمارے لیے ایک پیغام ہے مس مدمار سے ہمیں ملا کہ ہمیں جو ہے فقط دعویٰ نہیں کرنا چاہیے, ہمیں جو باقاعدہ جو ہے وہ اس کو اس دعوے کو صحیح ثابت کرنا چاہیے. اگر کوئی تکلیف آ رہی ہے تو آپ یہ نہ کہیں کہ مجھ پہ تکلیف کیوں نہیں, مجھ پہ تکلیف کیوں آ رہی ہے, اوروں پہ کیوں نہیں آ رہی. آپ کو تو خوش ہونا چاہیے کہ آپ اب مولا کے خاص لوگوں میں شامل ہو رہے ہیں, آپ کو محل بن زیاد کے ساتھ شامل ہوئے, مس مدمار کے ساتھ شاید شامل ہوئے. جتنی زیادہ تکلیف ہوگی ان شاء اللہ مولا کے اتنے ہی قریب ہوں گے, کیونکہ ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ اگر ہم کوئی قربانی دے رہے ہیں تو کربلا سے بڑی تو نہیں, ہم کو قربانی دے رہے ہیں تو آئمہ سے بڑھ کے قربانی تو نہیں دے رہے. ہمارے آئمہ اور جن کے نقش قدم پہ ہم چلنے کی کوشش کر رہے ہیں انہوں نے ہم سے زیادہ قربانی دی. پانچواں مقام جو اطراف مسجد کوفہ کے حوالے سے ہمیں ملتا ہے اور بہت اہم مقام زیارت ہے وہ ہے بیت علی. آپ کو معلوم ہوگا اگر تاریخ کے اور آپ پلٹائے کہ جب مولا علی کو خلیفہ بنایا گیا تو اس وقت شورشیں سازشیں اور فتنے اپنے عروج پر تھے, اور ان کا گڑھ ان کا مرکز کوفہ تھا, اور ویسے بھی مولا کو خلافت پر آتے ہی بہت سارے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا, اور جس میں سب سے بڑا چیلنج ہی یہی تھا کہ اپنی خلافت کی بیعت لینا. بہت سارے لوگوں نے حاکم شام کی سرکردگی میں رہنمائی میں آپ کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا تھا. اگر مدینہ میں رہتے تو پھر وہی بات کہ مدینہ شہر کی حرمت جو ہے وہ پامال ہوتی. مولا علی کے خلافت پہ آتے ہی جنگوں کا سازشوں کا فتنوں کا دور شروع ہوا, اور تین بڑی جنگیں جیسے آپ کو معلوم ہے, جنگ جمل ہے, جنگ صفین ہے, جنگ نہروان ہوئی, اور یوں سمجھ لیجیے 4.5 سال کا جو دور ہے وہ انہی سازشوں کو نمٹاتے ہوئے, انہی سازشوں کو ختم کرنے میں جو ہے گزر گیا. اگر ایسا نہ ہوتا تو بلا شبہ آپ کا دور جو ہے وہ سنہری ترین دور میں لکھا جاتا, اور ہم پھر بھی یہی سمجھتے ہیں کہ سنہری ترین دور تھا کیونکہ کم از کم اس دور میں منافقین کی پہچان ہو گئی, دشمنان اہل بیت کی لوگوں کو پہچان ہو گئی. اگر یہ جنگیں نہ ہوتی اور مولا علی کے خلاف لوگ صف آرا نہ ہوتے تو ہمیں کیسے پتہ چلتا کہ کون اسلام سے مخلص ہے اور کون اسلام کے لبادے میں اسلام سے مفادات حاصل کرنا چاہتا ہے. بیت علی کے حوالے سے یہ کہا جانا چاہیے کہ جب مولا علی کوفے میں آئے تو آپ کو معلوم ہے دارالعمارہ اس وقت گورنر یا خلیفہ کے زیر استعمال ہوا کرتا تھا, چنانچہ انہوں نے مولا علی سے درخواست کی کیونکہ آپ خلیفہ ہیں تو آپ کے شایانہ شان شانِ شان یہ ہے کہ آپ اس عمارت میں جس میں گورنر اور خلفاء یا حکمران طبقہ رہا کرتا تھا آپ رہیں. تو مولا علی نے کہا کہ مجھے دارالعمارہ سے ظلم کی بدبو آتی ہے اور میں یہاں نہیں رہ سکتا, چنانچہ آپ کے لیے گھر کا بندوبست کیا گیا. کچھ روایتوں کے مطابق یہ گھر آپ نے خود اپنے ہاتھوں سے مٹی سے بنایا, کچا گھر, اور کچھ روایتوں کے مطابق آپ کی بہن ام ہانی نے جو ہے اس گھر کو آپ کے لیے ہبا کیا. ام ہانی وہی ہیں کہ جن کے گھر سے رسول اللہ جو ہے معراج کی رات جو ہے نکلے تھے اور سفر انہوں نے آپ کے گھر سے شروع کیا تھا. چنانچہ ام ہانی نے اپنا گھر آپ کو دیا. یہ بھی ممکن ہے کہ انہوں نے اپنا گھر آپ کو دیا ہو اور پھر آپ نے اپنے ہاتھوں سے اس میں کچھ ترمیم کی ہو. بہرحال یہ ان کا جو ہے گھر کچھ روایت کے مطابق ام ہانی اور کچھ کے مطابق خود اپنے ہاتھوں سے بنایا ہوا گھر تھا. جب آپ بیت علی میں داخل ہوں گے تو یہ ان کا مرکزی دروازہ ہے. اچھا یہ اوریجنل گھر نہیں ہے, اصلی گھر نہیں ہے, یعنی اس کی جو اینٹیں ہیں وہ نہیں ہیں جو زمانے میں استعمال ہوتی تھیں, کچا مٹی کا گھر انہوں نے بنایا تھا. بہرحال پرزرو کرنے کی خاطر ہم اس کو جو ہے وہ مٹی سے بنا ہوا دیکھتے ہیں. یہ اس کا مرکزی دروازہ ہے کہ جہاں سے آپ داخل ہوتے ہیں. جب ہم داخل ہوں گے, داخل ہوتے ہی چند قدم چلنے کے بعد 300 مربع میٹر پہ جو ہے یہ بنا ہوا ہے. داخل ہونے کے فوراً بعد سامنے آپ کو دیوار نظر آئے گی. یہ مولا علی کے گھر کے ایئر کنڈیشن نہیں ہے, آپ یہ مت سمجھیے گا, یہ ابھی لگائے گئے ہیں, اور جب ایام مخصوصہ ہوتے ہیں مناسبتیں ہوتی ہیں تو یہ گھر جو ہے کھچا کھچ بھرا ہوتا ہے اور لوگوں کے چلنے کی جگہ نہیں ہوتی. اور بعض اوقات یہ بھی ہوا ہے کہ سانس بند ہو کے یا دم گھٹ کے لوگ بے ہوش ہو گئے ہوں, عین ممکن ہے مر بھی گئے ہوں, اتنا زیادہ اس میں رش ہوتا ہے. تو اس مقصد کے لیے بہتر تو یہی ہے کہ آپ بہتری اس ان دنوں جائیں جب جو ہے رش کے ایام نہ ہوں. بہرحال یہ دیوار آپ کو نظر آئے گی جیسے آپ گھر میں انٹر ہوں گے, الٹے ہاتھ پہ جب آپ مڑیں گے تو یہ جو ہے حسن حسین کا کمرہ تھا جہاں وہ رہتے تھے. اور اس کمرے کو قرآن کا کمرہ بھی کہا جاتا ہے, جس سے صبح شب و روز جو ہے صبح شام جو ہے قرآن کی آوازیں آیا کرتی تھیں. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہاں پر مولا علی جو ہے وہ لوگوں سے ملا کرتے تھے, یا اس سے پہلے ایک چھوٹا سا کمرہ تو نہیں کوریڈور کہہ لیں, وہاں پہ مہمانوں سے ملنے کا اہتمام کیا جاتا تھا. جب آپ یہ کمرہ دیکھ لیں اور واپس اسی جگہ پر آئیں جہاں پہ ہم نے آپ کو بتلایا تھا ابھی, تو سیدھے ہاتھ پہ ایک چھوٹی سی راہداری کوریڈور ٹنل جا رہی ہے اور بمشکل اس میں دو افراد جو ہے وہ چل سکتے ہیں. تو وہاں سے جب آپ گزریں گے تو چند قدم کے فاصلے پہ آپ کو جو ہے وہ کنواں نظر آئے گا. دیکھیں یہ کنواں نظر آ رہا ہے, پہلے جو ہے لوگ یہاں کھڑے ہو کے پانی پیتے تھے, یہاں پہ جو ہے مشکیزہ یہاں پہ پیالے رکھے ہوا کرتے تھے, لیکن لوگوں کے ہجوم کی وجہ سے اور بدنظمی کی وجہ سے یہاں اس کنویں کو پانی نکالنے کے حوالے سے بند کر دیا ہے اور پائپ لگا دیا ہے, اور پائپ جو ہے وہ بیت علی کے باہر تک جا رہا ہے. آپ سکون سے وہاں سے پانی بھر سکتے ہیں, پانی پی سکتے ہیں, اپنے ساتھ لے جا سکتے ہیں, جو یقیناً سعادت میں برکت میں آب زمزم سے کم نہیں. تو یہ کنواں مولا علی کے بارے میں کہا جاتا ہے انہوں نے خود اپنے ہاتھوں سے کھودا تھا. تو یہ جو سیدھے ہاتھ پہ ہم نے بتلایا کنواں ہے, اسی کے آگے چند قبریں ہیں جہاں پہ آپ کی زوجہ ام البنین رہا کرتی تھیں, جہاں پہ جو ہے آپ کی صاحبزادیاں جناب زینب ام کلثوم رہا کرتی تھیں, اور یہ جو کنواں ہے یہیں پر آپ کو جو ہے غسل دیا گیا تھا جب آپ کی شہادت ہوئی تھی. آپ دیکھ لیجئے مولا علی کا کچی مٹی سے بنایا ہوا گھر ابھی تک آباد ہے, زائرین کی توجہ کا مرکز ہے, اور اس کے ساتھ جو خلفاء کا یا حکمرانوں کا یا حاکمین کا دارالعمارہ تھا, یعنی مین بلڈنگ اور جو کئی ہزار گز پر مشتمل تھی, وہ بالکل ویران اور سنسان پڑی, بلکہ لوگوں کو معلوم بھی نہیں ہے, بہت سے لوگوں کو وہ وہاں سے ہو کے آ جاتے ہیں کہ یہ کون سی جگہ ہے, کیونکہ وہ چٹیل میدان اور گھاس پھوس جسے کہتے ہیں کہ بالکل ویران بیابان شکل اختیار کر گئی ہے, نہ اس کا کوئی پرسانے حال ہے اور نہ لوگ وہاں پہ جانے میں کوئی دلچسپی رکھتے ہیں. جب آپ مسجد کوفہ سے نکلیں گے تو ہم نے بتایا کہ آج کل مسجد کوفہ جانے کا اور آنے کا راستہ جو ہے وہ باب صوبان ہے. تو جیسے آپ نکلیں گے بالکل سامنے آپ دیکھیں گے خدیجہ بنت علی, جناب علی کی سب سے چھوٹی سب سے آخری صاحبزادی, جب انہوں نے شادی کی تھی آخری تو آپ کی شہادت سے غالباً 3 سال پہلے ان کی ولادت ہوئی, لیکن بچپن کا مطلب ہے چند ہی مہینے بعد ان کا انتقال ہو گیا تھا, جس سال پیدا ہوئی تھی اسی سال 37 ہجری میں آپ کا جو ہے وہ انتقال ہو گیا, اور بنت محیات جو ہے ان کی والدہ تھی, ان کا لقب جو محیات تھا. 7واں مقام یونس ہے. اچھا جب آپ کوفے جائیں گے, کوفے کی مسجد مقامات اور اس کے اعمال وغیرہ وہ تو آپ کریں گے, اس کے علاوہ آپ کو جو زیارت کے لیے لے جایا جائے گا وہ ہے بیت علی, وہ اس لیے کہ وہ بالکل ساتھ ہی ہے تقریباً واکنگ ڈسٹینس پہ, اور اس سے تھوڑا سا آگے جائیں گے تو مسجد تمار, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ وہاں زیارت نہیں کروائی جاتی, یہ جو ابھی ہم آپ کو 3-4 زیارت ابھی بتلائیں گے یہ غیر معروف زیاراتیں, ہو سکتا ہے وہ آپ کو کروائی بھی نہ جائیں, لیکن اگر مل جائے موقع, اگر قافلے والے لے جائیں تو بہت اچھا ہے. مقامی یونس ہے کوفے میں, جو کہ آپ کو فرات کی طرف اس کے مشرقی راستے میں 1 کلومیٹر آپ کو چلنا پڑے گا کوفے کی مسجد سے, تب یہ مقام آئے گا. لیکن اس مقام کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہاں پر حضرت یونس دفن ہے, اس مقام کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہاں پر مچھلی نے حضرت یونس کو اگلا تھا. حضرت یونس علیہ السلام جو ہے ان کے بارے میں کہا جاتا ہے. اچھا یہ دیکھیں, یہ پہلے دیکھ لیجئے, یہ مرقد ہے حضرت یونس علیہ السلام کی جو موصل میں ہے, تو مقام یونس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یونس علیہ السلام یہاں دفن ہے. یونس علیہ السلام کہاں دفن ہے؟ موصل میں. وہ بہت دور ہے اور وہ داعش کی سرگرمیوں کا عموماً مرکز رہا کرتا ہے. تو یہ جو مقام ہمیں ابھی ہم نے آپ کو بتایا مقام یونس, یہ جو ہے فرات کے مشرقی راستے 1 کلومیٹر پہ ہے, اور اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہاں پہ مچھلی نے اگلا تھا. 1 ہفتے آپ دریائی یا سمندری سفر میں رہے, 1 ہفتہ آپ مچھلی کے پیٹ میں رہے, 1 ہفتہ جب مچھلی نے اگلا اپنے پیٹ سے تو جزیرہ کہہ لیجئے یا ایک جگہ جہاں پہ ان کو اگلا تھا وہ یہی جگہ تھی جو اب فرات کے راستے پہ موجود ہے 1 کلومیٹر دور مسجد کوفہ سے. جب اگلا تھا تو یہ جزیرہ نما جگہ تھی, وہاں پہ ایک پیڑ تھا اور پیڑ پہ کدو کی بیل تھی اور اس کدو سے جو ہے وہ رس ٹپکتا تھا اور وہ یونس علیہ السلام کے منہ میں جاتا تھا. یونس علیہ السلام کو جب مچھلی نے اگلا تھا تو ان کی جو کنڈیشن تھی, باڈی اسٹیچور تھا, وہ بالکل نیو بورن بیبی کی طرح تھا. جو نوزائیدہ بچہ ہوتا جو ابھی ابھی پیدا ہوا ہو, اتنے کمزور نہیں فر لاغر ہو چکے تھے مچھلی کے پیٹ میں رہ کے 4 ہفتے, کچھ اس کے روایت کے مطابق 40 دن. تو وہ بس جس طرح بچہ جھولے میں لیٹا رہتا ہے اس طرح وہ لیٹے رہتے تھے اور اوپر سے کدو کے اندر سے رس ٹپکتا تھا جو ان کے منہ پہ گرتا تھا, بس اسی کو وہ چاٹ لیا کرتے تھے. کہتے ہیں کچھ عرصے بعد, 1 ہفتے بعد یا 10 دن بعد جو ہے وہ جس درخت پہ کدو کی بیل تھی اس درخت کی جڑوں کو دیمک نے چاٹ لیا, کسی کیڑے نے کاٹ لیا. تو جب وہ درخت گرا تو کدو کی بیل بھی جو ہے وہ گر گئی جو ان کا آخری سہارا تھا. تو وہ بہت مغموم ہوئے اور رونے لگے اور اللہ تعالیٰ سے کہا کہ ایک تو سہارا تھا میرے زندگی کا, میری حیات کا, اور وہ بھی میرے ہاتھ سے چلا گیا. تو اللہ نے کہا کہ تم کو اس کدو کی بیل کے جانے پر, تباہ ہونے پہ افسوس ہو رہا ہے جو تم نے نہیں لگائی, وہ درخت تم نے نہیں لگایا ٹھیک ہے, لیکن اس کے ہاتھ سے جانے پہ تمہیں افسوس ہو رہا ہے, لیکن 1 لاکھ لوگ نینوا میں عذاب الہی کا شکار ہونے جا رہے تھے اور تمہیں اس کا کوئی افسوس نہیں ہوا. پھر اللہ نے ان کو بتایا کہ جن لوگوں کے لیے تم نے بد دعا کی تھی اور جن لوگوں پہ عذاب آنے والا تھا, چونکہ عذاب کو دیکھ کر انہوں نے توبہ کر لی تھی, ہم نے وہ عذاب ان کے پاس سے ہٹا لیا. اور یہی وجہ تھی کہ یونس علیہ السلام جب گئے وہ سمجھے اب کھنڈر بن چکا ہوگا ان کا علاقہ نینوا جہاں پہ ان کی امت تھی. پتہ چلا کہ وہ بالکل خوشحال خوشباش رہ رہے. انہوں نے کہا میں جاؤں گا تو مجھے شرمندگی ہوگی, امبیرسمنٹ ہوگی, لوگ کیا کہیں گے تم کیسے نبی ہو. مطلب صرف سوچا تھا, لوگ ایسا کرنے کے لیے تیار نہیں تھے, تو یہ سوچا تھا اور یہ سوچتے ہوئے واپس آ گئے. اللہ تعالیٰ سے رابطہ نہیں کیا کہ اب کیا حکم ہے, میں کیا کروں, جاؤں کہ نہیں جاؤں. بس اسی طرح کے اولا کہ اللہ نے ان کو یہ سزا دی تھی کہ ان کو مچھلی کے پیٹ میں رہنا پڑا, لیکن الحمدللہ ان کی توبہ کو اللہ نے قبول کیا. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, تو پاک ہے بس میری ذات میں نقص ہے. یہ ورد جو ہے وہ مچھلی کے پیٹ میں کرتے رہے, اس لیے مچھلی نے ان کو کھایا نہیں, میدے میں رہے, مچھلی کے پیٹ میں رہے, لیکن بحفظ و حفاظت رہے. مگر یہ مقدمہ حضرت یونس علیہ السلام موصل میں ان کی قبر مبارک ہے. داعش نے بھی پچھلے دنوں جو ہے اس کو بلاسٹ کرنے کی کوشش کی تھی, الحمدللہ وہ جگہ جو ہے وہ بچ گئی ہے. پیغام ہمیں یہاں سے یہی ملتا ہے کہ کسی کام میں جلد بازی نہیں کرنی چاہیے. اگر کوئی نقصان ہو رہا ہو وقتی طور پہ, کسی جسے کہتے ہیں کہ مصیبت کا سامنا ہو, تو اللہ سے لو لگانی چاہیے اور انتظار کرنا چاہیے کہ اللہ کب اپنی اس آزمائش کو میرے اوپر سے ہٹائے اور کامیابی کے ساتھ مجھے اس میں کامیاب کرے, سرخرو کرے. 8واں مقام جو آپ کو اطراف مسجد کوفہ میں ملے گا, مسجد حمرا یا مسجد حمرا. یہ مسجد اور اس جیسی بہت ساری مسجدیں جو ہیں وہ کوفے میں موجود ہیں, اور روایتوں میں یہ آیا ہے کہ کچھ مسجدیں مبارک تھیں اور کچھ مسجدیں ملعون تھیں. جو مسجدیں مبارک تھیں اس میں مسجد حمرا, مسجد غنی اور مسجد جعفی شامل تھیں, لیکن جس طرح مدینہ میں ہم دیکھتے ہیں مسجد زرار تھیں, اس طرح کوفے میں بھی خارجیوں نے مسجدیں بنائی ہوئی تھیں اور یہ اپنی سازشیں, اپنی پلاننگ, اپنی منصوبہ بندی ان مساجد میں کیا کرتے تھے, اور پھر سازشیں تیار کر کے پھر جنگ نہروان اور اس جیسے دوسرے واقعات جو ہے جنم لینے کا باعث بنتے تھے. تو جو مسجد ملعون تھی ان کے بارے میں ملتا ہے مسجد اشعث بن قیس بن کندی, جو کہ آپ کے دور میں جنگ صفین میں آپ کے ساتھ تھا لیکن نہروان میں آپ سے الگ ہو گیا. مسجد جریر بن عبداللہ یہ بھی ملعون مسجد میں تھی, مسجد ثقیف اور مسجد سماک, ان مسجدوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ جو ہے ملعون مسجدیں تھیں اور ان مسجدوں میں سازشیں تیار ہوا کرتی تھیں. بلکہ یہ بھی ملتا ہے کہ جب امام زمانہ اجل آئیں گے تو نامبارک مسجدوں کو ڈھا دیں گے. اس کا مطلب کیا ہوا, کوفے میں اس وقت بھی جب وہ آئیں گے ایسی مسجدیں موجود ہوں گی جہاں پہ سازشیں تیار ہوتی ہوں گی, تو ان مسجدوں کو وہ ڈھا دیں گے کہ اب مزید کسی سازش کی گنجائش نہیں. کہا یہ جاتا ہے مسجد حمرہ کے حوالے سے کہ یہاں پر مولا علی نے نماز پڑھی تھی, عبادت کی تھی. اس کے علاوہ امیر مختار کی بیعت کے حوالے سے ملتا ہے کہ امیر مختار نے اولین بیعت اپنے ساتھیوں کی اسی مقام پر کی تھی. اس کے بعد چند امام زادوں کے روضے ہیں آس پاس کوفے میں, کوفے کی مسجد کے آس پاس روضہ سید حسن محلہ ہاشمیہ میں ان کا روضہ ملے گا. ان کی ولادت مدینہ میں ہوئی اور وفات کوفے میں. محمد بن حسن مصنع یہ جو ہے محلہ عباسیہ کوفہ میں موجود ہے. ان کے قبر مبارک امام حسن علیہ السلام کے پوتے تھے اور قاتل ان کا منصور طوانقی. ان کی اور ان جیسے بہت سارے امام زدگان کی ہم نے بتایا کہ اب قبریں دریافت ہو رہی ہیں, لوگوں نے تقیہ کی وجہ سے ان کو چھپایا ہوا تھا. اسی طرح ان کے حالات زندگی جو ابھی بہت زیادہ مفصل اور مترشح نہیں ہیں, انشاءاللہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کے حیات کے ان کی سیرت کے واقعات بھی تشت اسبام ہوتے رہیں گے اور ہمارے سامنے آتے رہیں گے. جناب سلیمان حسن اور ختیجہ یہ بھی امام زادے ہیں, یہ بھی کوفے میں کے قریب محلہ ہندیہ اور شہر ہلہ کے درمیان میں ان کی قبر مبارک موجود ہے. اس کے لیے تھوڑا سا آپ کو خود کوفے سے ٹریول کرنا پڑے گا مسجد کوفہ سے. اور یہ تمام جو ہیں اولاد امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے تعلق رکھتے ہیں. بارہویں جو زیارت ہے وہ ابراہیم الغمر ہے, اور غمر کہتے ہیں رشک کو عربی میں. کہا یہ جاتا ہے کہ یہ بہت زیادہ سخی تھے, اتنے زیادہ سخی تھے کہ ان کو دیکھ کے لوگوں کو رشک آتا تھا کہ ہم ان جیسے سخی کیوں نہیں بن جاتے. امام حسن علیہ السلام کے پوتے تھے اور حی کندہ نامی محلے میں ان کی جو ہے وہ قبر مبارک ملے گی. دارالعمارہ, دیکھیں کچھ زیارتیں تو ایسی ہیں جن کو دیکھ کے آپ کی روحانیت میں معرفت میں اور ایمان میں اضافہ ہوگا, اور کچھ زیارتیں در حقیقت عبرت لینے کے لیے ہیں, تو ان کو عبرت کی نگاہ سے دیکھیے. جیسے جب آپ تبلا کرتے ہیں تو اس کے مقابلے میں تبرہ بھی کرتے ہیں. تبلا اہل بیت سے محبت کا اظہار ہے اور تبرہ ان کے دشمنوں سے براءت کا اظہار ہے. تو جہاں آپ مسجد کوفہ دیکھیں گے, جہاں آپ بیت علی دیکھیں گے, وہیں آپ کو دارالعمارہ سے بھی جو ہے وہ واسطہ پڑے گا. یہ بالکل بیچ میں واقع ہے, مسجد کوفہ سے بالکل متصل ہے اور چند قدم کے فاصلے پر ہے آپ کے مسجد علی سے. یہ دیکھیں گنبد نظر آ رہا ہے مسلم بن عقیل کے روزے کا, اس کے پیچھے یہ جو تین روزے تھے مسلم بن عقیل, حاجی بن عروہ اور مختار ثقفی کہ جو روزے ہیں الٹے ہاتھ پہ, جب آپ بابِ صوبان سے داخل ہوتے ہیں الٹے ہاتھ پہ یہ تینوں روزے ہیں. بس ان روزوں کے پیچھے پوری جو وہ ہے زمین اس کو دارالعمارہ کہتے ہیں, اور یہ بھی ہے وہ جگہ تھی کہ جہاں پہ خلفاء کا جو ہے وہ محل ہوا کرتا تھا. سب سے پہلے اس کو سعد بن ابی وقاص نے بسایا جب انہوں نے دیگر اصحاب کے ساتھ کوفے میں باقاعدہ رہائش اختیار کی. یہ اس زمانے سے بنا ہوا گھر یا محل تھا. اس کے بعد دیگر حکمران آپ کے بعد آتے جاتے رہے. جب آپ امام علی آئے اپنی خلافت کے زمانے میں, تو جب ان کو یہ آفر کی گئی, پیشکش کی گئی آپ آ رہے ہیں, تو انہوں نے صاف انکار کر دیا کہ مجھے یہاں سے ظلم کی بدبو آتی ہے. اس کے بعد ابن زیاد یزید کے دور میں آیا. اس کے بعد امیر مختار نے کچھ حکمت علی عملی کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کو اختیار کیا. اس کے بعد مصعب بن زبیر اور اس کے بعد عبد الملک بن مروان. اس کے بعد کیا ہوا ایک دلچسپ واقعہ دیکھیں یہ ہے شہادتوں کی تفصیل. یہ وہ جگہ ہے دارالعمارہ جہاں سے مسلم بن عقیل کی شہادت کا حکم دیا گیا, انہوں کو قتل کرنے کا حکم دیا 60 ہجری میں. پھر یہی وہ جگہ ہے کہ جہاں پر امام حسین کا سر اقدس لایا گیا 61 ہجری میں. یہی وہ جگہ ہے جہاں پہ عبیداللہ ابن زیاد کو مختار سخفی نے 66 ہجری میں قتل کیا, اور یہی وہ جگہ ہے جہاں پہ خود مختار سخفی کو جو ہے شہید کیا گیا 66 ہی ہجری میں, یہ 6 نہیں 66 ہے. پھر یہاں پہ مصعب بن زبیر جس نے مختار سخفی کو شہید کیا تھا اس کو قتل کیا گیا, پھر عبداللہ بن زبیر کو بھی اسی جگہ قتل کیا گیا, اور پھر عبد الملک بن مروان کو بھی یہاں پہ جو ہے وہ قتل کیا گیا. اچھا کہتے ہیں کہ عبد المن مروان جو ہے جب یہاں پہ بیٹھا ہوا تھا تو اس کو دیکھ کر ایک شخص آیا اور گھورنے لگا اس کو, تو عبد الملک بن مروان نے کہا کہ مجھے اس طرح کیوں دیکھ رہے ہو؟ تو مسلم بن نخعی اس کا نام تھا, تو اس عرب آدمی نے کہا کہ یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پہ میں نے امام حسین کا سر اقدس ابن زیاد کے سامنے دیکھا, پھر ابن زیاد کا سر امیر مختار کے سامنے دیکھا, پھر امیر مختار کا سر مصعب بن زبیر کے سامنے دیکھا, اور اب مصعب بن زبیر کا سر تیرے سامنے دیکھ رہا ہوں. یہ کہہ کے وہ چپ ہو گیا. جب وہ چپ ہوا تو مروان بن حکم جو ہے وہ کپ کپاتے ہوئے وہ کھڑا ہوا, اور اس نے کہا کہ اس عمارت کو فوراً ڈھا دیا جائے, اور باہر نکلا. تمام لوگوں سے کہا کہ باہر نکل جائیں, اور جب جس وقت اس عمارت کو ڈھایا گیا اس وقت سے لے کر اب تک یہ عمارت دوبارہ نہیں بنائی گئی. تو یہ ویرانی ہے, یہ اس کی نحوست ہے اس ظلم کی کہ جو اس عمارت سے جو ہے وہ جاری ہوا. تو یہاں پہ قتل ہونے والے لوگوں کی تعداد آپ دیکھ لیجئے 4 ہے, اور جو شہید ہوئے ہیں ان کی تعداد 3 ہے. اور یہ پیغام ہمیں اس عمارت سے ملتا ہے, ان فی ذلک لعبرت لأولی الالباب, بے شک ان چیزوں میں, ان زیارتوں میں یا ان مقامات میں جو نگاہ رکھنے والے ہیں اور جو عبرت حاصل کرنے والے ہیں ان کے لیے عبرت موجود ہے. جو معرفت نہیں رکھتے اور جو عبرت حاصل نہیں کرنا چاہتے ان کے لیے نہیں ہے, لیکن جو عبرت پکڑنا چاہتے ہیں ان کے لیے یقیناً یہاں پر عبرت موجود ہے. اور آخر میں ابن ملجم کی خبر کو بھی دیکھ لیجئے. ابن بطوطہ نے اپنی کتاب میں اس کا تذکرہ کیا ہے, کہنے لگے کہ جب میں کوفہ گھوم رہا تھا تو مختار صفی کی قبر سے تھوڑا سا آگے یعنی پیچھے تھوڑے سے فاصلے پہ میں نے دیکھا ایک سفید زمین ہے اور بیچ میں ایک کالا رنگ کا رقبہ ہے, ایک سیاہ جو ہے زمین ہے, سفید زمین کے بیچ میں ایک دھبا کہہ لیجیے ایک جگہ چھوٹی سی وہ کالے رنگ کی ہے. وہاں گئے تو لوگوں سے پوچھا یہ کیا جگہ ہے, کہنے لگے یہاں پہ عبد الرحمٰن ابن ملجم دفن ہے. کہنے لگے یہ سیاہ کیوں ہے, کیونکہ انہوں نے کہا کہ کوفے والے ہر سال لکڑیاں لے کے آتے ہیں اور 7 دن تک اس جگہ کو جلاتے ہیں, یہاں پر آگ جلاتے ہیں, اس کی وجہ سے اس آگ کی وجہ سے اس جگہ کو جو ہے وہ سیاہی میں تبدیل یہ جگہ جو ہے وہ سیاہی میں تبدیل ہو گئی ہے. بہرحال کہتے ہیں کہ جب مولا علی کو ضربت لگی تو عین اسی وقت اس تصویر کو یا اس فرشتے کو جس کو مولا علی کی شبیہ بنا کر اللہ نے آسمانوں میں رکھا ہوا ہے, تاکہ معلوم ہوگا یہ واقعہ کہ فرشتوں نے استدعا کی تھی, درخواست کی تھی ہمیں مولا علی کا جو ہے دیدار کروائی جائے, زیارت کروائی جائے, تو اتنے ہزاروں لاکھوں فرشتوں کو کیسے زمین پر بھیجے. تو اللہ نے ایک فرشتہ بنایا جس کی شکل و صورت مولا علی کی طرح بنائی, اور کہا کہ بس یہ ان کا جیسے بیت المعمور ہے وہ کعبے کا ایکویویلنٹ ہے آسمانوں میں, بس اس کی اس کا آپ نے طواف کر لیا تو آپ نے کعبے کا بھی طواف کر لیا. تو مولا علی کی شکل کا ایک فرشتہ بنایا اور کہا کہ بس تمہیں لوگ ان کی زیارت کر لیا کرو, اور ان کی زیارت مولا علی کی زیارت کے برابر ہے. تو اس فرشتے یا اس تصویر جو بھی تھا جب مولا علی کو ضربت پڑی تو عین اسی جگہ اسی فرشتے کو بھی ضربت پڑی, اور جب زیارت کرنے والے فرشتوں نے دیکھا تو اسی وقت کہا اللہ ام العال قتلت یا امیر المؤمنین, اور اب تک یعنی قیامت تک وہ فرشتے ابن ملجم پہ لعنت بھیجتے رہیں گے. ایک درود پڑھتے محمد والے. اور یہ تمام گفتگو مسجد کوفہ کے اطراف کی زیارتوں کے حوالے سے مکمل ہوئی. جس میں مرکزی طور پہ بیت علی خدیجہ کی زیارت ویسے مطلب مار کی زیارت اور دیگر زیارت انشاءاللہ آئندہ آنے والے دنوں میں مزید زیارتوں کی جو ہے وہ امید کی جاتی ہے. اس کے بعد انشاءاللہ ہمارا درس 12واں درس جو ہے وہ مسجد سہلا کے حوالے سے ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ پڑھا سنا اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اہل بیت کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان کی دشمنوں سے برات کرنے کی توفیق عطا فرمائے. امام کے ظہور میں تعجیل فرمائے اور ہمیں ان کے انصار عوان میں شامل فرمائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين. ایک درود پڑھ دیں.
اللهم جل الجن الله جل الجن يا مولا الله جل الجن الله جل الجن الله جل الجن الله جل
يا صاحب السماء.